بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا ناول نمبر 86 فرہاد 59 پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے 03067878222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1.
جاسوسی دنیا نمبر 86 فرہاد 59 مکمل ناول. پیش رس لیجیے. آج آپ کی خواہش بھی پوری کی جا رہی ہے کہ جاسوسی دنیا میں صرف کیپٹن حمید کا کوئی کارنامہ پیش کیا جائے اور فریدی اس حد تک غائب ہو کہ حمید اس سے کسی قسم کا مشورہ بھی نہ لے سکے. حمید آخر فریدی ہی کا شاگرد ٹھہرا، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر کوئی کیس نہ نپٹا سکے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ذہین بھی ہے اور پھرتیلا بھی. یہ اور بات ہے کہ فریدی کے ساتھ رہ کر اپنی کھوپڑی سرے سے استعمال نہ کرتا ہو، یہی چاہتا ہو کہ اس کے سامنے بچہ ہی بنا رہے، اس حد تک کہ انگلی پکڑ کر چلنے کی نوبت آ جائے. اس کہانی میں آپ محسوس کریں گے کہ اس نے ہر معاملے میں فریدی کی پوری پوری نقل اتارنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک سچویشن ایسی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی جہاں فریدی کی نقل مہنگی پڑی تھی. پھر اگر قاسم کو ڈھال بنا کر حمیدیت ہی پر نہ اترا آتا تو شاید وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا. قاسم نے اس بار بڑے کہکہے بکھیرے ہیں، اس کی جاسوسی بھی خاصی رہی، لیکن اسے اسسٹنٹ بنا کر حمید کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس نے اسے اسسٹنٹ کیوں بنایا تھا؟ وہ غیر دلچسپ نہیں. ہاں بھائی، ایک بات اور یاد آئی. اکثر پڑھنے والوں نے قاسم کی زبان پر اعتراض کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ کہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے شین قاف درست ہی نہ ہوں، اور کہیں بہت صاف زبان نظر آتی ہے، لکھتے وقت کہیں آپ ہی کی ذہنی رو تو نہیں بہک جاتی؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا. اس کے شین قاف قطعی درست ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ذہن ہی کی طرح اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہتی. اب ایک اشد ضروری بات بھی سنیے. کراچی کے کسی ناکام ادارے نے بک سٹال ایجنٹوں کو خطوط لکھے ہیں کہ میں اس کے لیے کتابیں لکھ رہا ہوں. اس سلسلے میں بعض ایجنٹوں نے بھی مجھ سے استفسار کیا ہے. نوٹ کیجئے کہ وہ کوئی فراڈ ہے، چونکہ یہ سردیوں کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں تفریحی کتابوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ کی طرح 3-4 ماہ تک اس بار بھی آپ کو بھانت بھانت کے صفیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کبھی کوئی میرے نام میں ایک آدھ نقطے کا اضافہ کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اور کبھی ابن کو مشدد کر کے پڑھنے والے کی آنکھوں میں دھول جھونکے گا. لہٰذا آپ خود ہی ہوشیار رہیے. یہ چند سطور ان ایجنٹوں کے استفسار پر لکھی گئی ہیں جن کے پاس ادارے کے خطوط پہنچے ہیں، ورنہ مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے خلاف کون کیا کر رہا ہے. ابن صفی، 4 دسمبر 1959. صفحہ نمبر 110، عوامی زچہ خانہ. پھر قاسم تماشا بن گیا. حمید نے چاہا تھا کہ دوپہر کا کھانا کمرے ہی میں کھائے، لیکن قاسم اڑ گیا کہ ڈائننگ ہال ہی بہتر رہے گا. وجہ نہیں بتائی تھی یہ کیسے کہتا کہ یہاں آس پاس کئی شوخ اور چمکیلے رنگ لہریں لے رہے ہیں. حمید اسی وعدے پر اسے اپنے ساتھ رام گڑھ لایا تھا کہ وہ رنگین لہروں کے چکر میں پڑ کر حماقتیں نہیں کرے گا. قاسم نے خوب منہ پیٹا تھا اور عہد کیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. اس نے کہا تھا، میں حمید بھائی، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ بالکل شریف ہو جاؤں، مگر نہ جانے کیوں. بات آگے نہیں بڑھی تھی اور حمید اسے ساتھ لانے پر آمادہ ہو گیا تھا. فرید بھی ان دنوں شہر میں موجود نہیں تھا، اس لیے حمید کو ایک ماہ کی رخصت حاصل کر لینے میں دشواری نہیں پیش آئی تھی. خیال تھا کہ کچھ دن سکون کے ساتھ رام گڑھ میں گزارے جائیں گے. پھر شامت ہی تو تھی اس بلا کو ساتھ لایا تھا، مگر وہ کیا کرتا، یہ بلا ایسی نہیں تھی کہ انکار سے ٹل جاتی. حمید اسے پکڑ کر کسی صندوق میں تو بند نہیں کر سکتا تھا، اپنے ساتھ نہ لاتا، لیکن کیا اس سے گلو خلاصی ہو جاتی؟ پہلے بھی اکثر قاسم اس کا تعاقب کر چکا تھا، اس بار پھر کرتا اور ٹھیک اسی ہوٹل میں پہنچ کر دم لیتا جہاں حمید نے قیام کیا تھا. غلطی دراصل اسی کی تھی. قاسم سے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ چھٹیاں رام گڑھ میں گزارنے جا رہا ہے. بہرحال ہوئی تھی غلطی تو خمیازہ بھی اسے ہی بھگتنا پڑا. ادھر قاسم نے بکرے کی مسلم ران ادھیڑی شروع کی اور ادھر لوگوں کی نظریں اٹھنے لگی. پرانی کہانیوں کا دیوزاد بکرے کی بھنی ہوئی ران سے شکل کر رہا تھا، وہ بھی اس انداز سے جیسے کسی ویرانے میں بیٹھا ہو، آس پاس کے ماحول سے بے خبر. حالانکہ یہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کا محرک بھی ماحول ہی ہوا تھا، لیکن کھانا آ جانے پر کہاں کا ماحول اور کہاں کی رنگین لہریں. جس طرح مار کے آگے بھوت بھاگتا ہے، اسی طرح قاسم پیٹ کے پیچھے بھاگنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا. کھاتے وقت اگر اندر کے اکھاڑے کی پری بھی سامنے آ کھڑی ہو تو کیا مجال کہ میاں قاسم آنکھ اٹھا کر دیکھ ہی لیں. ساری توجہ کھانے ہی کی طرف ہوتی تھی. لوگ اسے گھورتے رہے اور وہ گرد و پیش سے بے خبر میدے کا وزن بڑھاتا رہا. کچھ دیر بعد رام کی ہڈیاں ایک خالی پلیٹ میں رکھتے ہوا بولا, سالے تین بوٹیوں والی بریانی لائے ہیں. اب میں بڑا غصہ آتا ہے ایسی بریانی دیکھ کر, پتہ نہیں گوشت میں چاول ڈالتے ہیں یا چاول میں گوشت. گوشت میں چاول یا چاول میں گوشت کا مسئلہ وضاحت طلب تھا, لیکن حمید نے سنی انسنی کر دی اور قاسم نے مرغ کی طرف ہاتھ بڑھایا. بمشکل کھانا ختم ہوا اور قاسم نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑائی اور ایک بار پھر اس کا ذہن رنگوں کے سیلاب میں ہچکولے لینے لگا. کچھ عورتیں اس کی طرف دیکھ دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں اور حمید سوچ رہا تھا کہ اب وہ اور زیادہ ڈیوٹ ہو جائے گا. یار میں پاگل ہو جاؤں گا, قاسم کچھ دیر بات کر رہا, پھر اس کے چہرے پر جھلاہٹ کے آثار نظر آئے اور وہ حمید کو گھورنے لگا. غالباً اس جھلاہٹ کا باعث حمید کی خاموشی ہی تھی. امیں کیا منہ میں مینگنیاں بھر کر بیٹھے ہو, اس نے غصیلی آواز میں کہا. حمید کو ہنسی آ گئی. توڑ دینا محاورے کی ٹانگ, منہ میں گھنگنیاں بھرنا محاورہ ہے, اس نے کہا. محاورے کی ایسی کی تیسی, تم نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں یلا یلیوں کے چکر میں نہ رہوں گا؟ کیوں نہ رہوں, کون سالا روکے گا مجھے؟ اور بیٹا تم کب سے پارسا ہو گئے ہو؟ زیادہ ہنسنے سے آدمی نڈھال ہو جاتا ہے. قاسم چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہا, پھر جھک کر آہستہ سے رازدارانہ لہجے میں بولا, تو رویا کرو نا ان کے سامنے. میں نے کسی ناول میں پڑھا تھا کہ ہیرو کو ہیروئن کے آنسو بڑے اچھے لگتے ہیں, ابھی تو ہیروئن کو بھی ہیرو کے آنسو اچھے ہی لگتے ہوں گے. اب اسی طرح کریں, کبھی اپنی گھریلو ہیروئن کے سامنے آزماؤ. قاسم نے ایسا برا منہ بنایا جیسے کونین پاؤڈر کا کیپسول زبان پر رکھتے ہی پھٹ گیا ہو, لیکن پھر یک بیک چونک کر حمید کو گھورنے لگا. کیوں, تم نے اس کا نام کیوں لیا؟ کیا اس کا نام ہیروئن ہے؟ تمہیں خیال کیسے آیا اس کا؟ حمید نے سوچا بات بڑھ جائے گی. حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اچھے موڈ میں تھا ہی نہیں, تنہائی چاہتا تھا جسمانی طور پر نہ صحیح ذہنی طور پر صحیح. لیکن ایسی صورت میں جبکہ کوئی دماغ چاٹنے اور بولنے پر مجبور کرنے والا بھی موجود ہو, ذہنی تنہائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. تم کسے سمجھے ہو؟ حمید نے ٹالنے کے لیے بناوٹی حیرت کے ساتھ کہا. تم کس کی بات کر رہے تھے؟ وہ تصویر جو تمہاری خوابگاہ میں ہے. امیں جاؤ, الو نہ بناؤ, چلے ہیں سالے بات بنانے. میں خوب سمجھتا ہوں, اسی نے سمجھا دیا ہوگا کہ اسے تفریح نہ کرنے دینا, اما جان ہے نا تمہاری. حمید خامہا مسکرا دیا اور قاسم میز پر ہاتھ مار کر بولا, ہے نا یہی بات, میں سب سمجھتا ہوں, مگر دیکھنا ہے کہ وہ بھی گلہری خانم میرا کیا بگاڑ لیتی ہیں. امیں تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا, بس اسی کی طرف داری کیے جاؤ گے. وہ خاموش ہو کر آنکھیں نکالے ہوئے اسے گھورتا رہا. میں کسی کی بھی طرف داری نہیں کرتا, بس تمہیں ایک ڈھنگ کی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی. دیکھو نا اکثر مصیبتوں میں پھنس جاتے ہو, ایسے بھاری بھرکم آدمیوں کے لیے لڑکیوں کا چکر ہی فضول ہے, جو کسی موقع پر جان بچا کر بھاگ بھی نہ سکیں. قاسم کی پھیلی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑتی گئیں, شاید وہ اس نقطے پر غور کرنے لگا تھا. آخر کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا, پھر میں کیا کروں, جی گھبرایا کرتا ہے, نہ گھر میں چین نہ باہر چین, گھر میں بھی بھاری بھرکم اور باہر بھی. یا اللہ اب اٹھا ہی لے اس سالے بھاری بھرکم کو, کسا پاک ہو جائے. حمید نے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھے, دل بہلانے کے بےتیرے طریقے ہیں, اس نے کہا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. پھر حمید ہی کچھ سوچنے لگا, ابھی پوری طرح سوچ نہیں چکا تھا کہ قاسم بول پڑا, امیں تو پھر مجھے جاسوسی ہی سکھاؤ, شاید جی بہل جائے, اس میں بھی تو بڑا مزہ آتا ہوگا. ہاں اسی وقت جب تم کسی مشتبہ عورت کا تعاقب کر رہے ہو. اب دیکھو سالے تم ہی عورت نکال رہے ہو. ہمیں چاہتا تھا کہ کسی طرح فی الحال اس سے پیچھا چھوٹ جائے, اسی لیے اس نے اسے جاسوسی سکھانے کا تہیا کر لیا. اچھا, اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا, پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم تعاقب کرنا سیکھو, عورت کا نہیں مرد کا. چلو ٹھیک ہے, اس نے سر ہلا کر کہا. وہ دیکھو وہ موٹا آدمی اپنی جگہ سے اٹھ رہا ہے, غالباً باہر جائے گا, اس کا تعاقب کر کے معلوم کرو وہ کون ہے, کہاں رہتا ہے, اس کا کیا نام ہے, کیا کرتا ہے. ابھی پہلے ہی دن اتنا کام. اچھا میں صرف گھر دیکھ آؤں گا, اتا پتا لکھ لاؤں گا. چلو یہی صحیح, جلدی کرو. جس آدمی کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا وہ پستہ قد تھا اور قد کی مناسبت سے جسم کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا. اگر قاسم پر گنبد نما مینار کی بھپتی کہی جا سکتی تو وہ صرف گنبد تھا. دونوں آگے پیچھے ڈائننگ ہال سے نکلے اور حمید نے اطمینان کا سانس لیا. وہ یہاں بہت اچھے موڈ میں نہیں آیا تھا. احمد کا مقصد تھا ماحول کی یکسانیت سے پیچھا چھڑانا, لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود بھی تنہائی کی تلاش تھی. حمید کے بارے میں یہ کہنا قطعی غلط ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہی کھلنڈرے پن کے موڈ میں رہتا تھا, لیکن موڈی تو بہرحال تھا. ابھی ہنس رہا ہے, کہکہے لگا رہا ہے, دوسروں کی پگڑی اچھال رہا ہے اور خود بھی تماشا بن رہا ہے, لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسی ہنگام سرمستی میں کب اس کے ذہن کے کسی تاریک گوشے سے اداسی کی ایک ہلکی سی لہر شعور میں رینگ آئے اور وہ یک بیک اس طرح خاموش ہو جائے جیسے گھنٹوں سے ہونٹ سیے بیٹھا رہا ہو. اداسی کا دورہ اکثر دیرپا ثابت ہوتا تھا اور اپنے ماحول سے فرار کے باوجود بھی اسے تنہائی کی تلاش رہتی تھی۔ رام گڑھ پہنچنے پر اس نے پہلے کوئی ایسا مکان ہی تلاش کیا تھا جو کچھ دنوں کے لیے کرائے پر مل سکتا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور یہاں سردی بڑھ گئی تھی، لیکن پھر بھی میدانوں سے آنے والے سیاح رام گڑھ ہی سے چمٹے رہنا چاہتے تھے۔ پھر مجبوراً ہوٹل کا رخ نہ کرتا تو جاتا کہاں۔ ڈائننگ ہال سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں آیا اور کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ متلا ابر آلود تھا، حد نظر تک سرسبز پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں جن پر جگہ جگہ رنگین اور متحرک دھبے نظر آ رہے تھے۔ یہ سیاحوں کی ٹولیاں تھیں، کس سے نچلا بیٹھا جاتا ہے یہاں، اس نے سوچا، لیکن وہ کیا کرے، یہ اداسی، یہ بیزاری، آخر کیوں، کب اس سے نجات ملے گی؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ تنہائی، مگر کیوں؟ وجہ؟ کوئی وجہ نہ تھی۔ وہ اپنے ذہن کو کریدنے لگا لیکن اداسی کی جڑوں تک نہ پہنچ سکا۔ اس مسئلے سے الجھنا کوئی نئی بات نہ تھی، اس پر جب بھی اداسی کا دورہ پڑتا وہ اپنے ذہن کو کریدنے بغیر نہ چھوڑتا، لیکن آج تک اس اداسی کی وجہ نہیں دریافت کر سکا تھا۔ پھر یکبے قاسم کا خیال آیا، اس کا کمرہ بھی اسی راہداری میں تھا لیکن وہ مقفل نظر آیا۔ شام کی چائے حمید نے ڈائننگ ہال ہی میں پی، اب وہ کسی قدر بشاش تھا۔ اب ایسے میں اگر کچھ ساتھی مل جاتے تو شاید ایک بار پھر وہ کسی کھلنڈرے آدمی کے روپ میں نظر آتا۔ 6:30 بج گئے، اندھیرا پھیل گیا لیکن قاسم کا کہیں پتہ نہ تھا۔ دفتن اسے خیال آیا کہیں قاسم کوئی حماقت نہ کر بیٹھا ہو، پیچھے چھڑانے کے لیے ایسا مخدوش طریقہ اختیار نہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر اب کیا کیا جائے، قاسم ہی ٹھہرا ہو سکتا ہے، تعاقب کا سلسلہ طویل ہوتے دیکھ کر اکتا گیا ہو، متعاقب کو راستے ہی میں روک کر خود اسی سے اس کا پتہ پوچھ بیٹھا ہو۔ اس سے تو بڑے مخلصانہ انداز میں حماقتیں سرزد ہوتی تھی۔ حمید کو ایک واقعہ یاد آ گیا، قاسم کی بیوی کچھ دنوں کے لیے مائکے چلی گئی تھی اور قاسم نے تہیہ کیا تھا کہ اب درویشوں کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ سارے نوکر نکال باہر کیے، یہاں تک کہ باورچی بھی نہ رکھا۔ پتہ نہیں کس طرح انہیں دنوں ایک شاعر لاگو ہو گیا تھا، 24 گھنٹے اس کے سر پر سوار رہتا اور غزلیں مار مار کر قاسم کو ادھمرا کر دیتا۔ آخر اسے پیچھے چھڑانے کے لیے قاسم نے اپنی عقل بھر ایک تدبیر بھی کر ڈالی، صدر دروازے میں کفل ڈال کر اندر بیٹھ رہتا، شاعر صاحب آتے اور دروازہ مقفل دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ ایک شام حمید بھی جا پہنچا، کمپاؤنڈ میں سناٹا دیکھ کر حیرت تو ہوئی لیکن وہ آگے بڑھتا ہی گیا۔ صدر دروازے پر نظر نہیں پڑی تھی، ہاتھ گھنٹی کے پش بٹن پر پڑا، پھر وہ گھنٹی بجاتا ہی چلا گیا۔ آخر اندر سے قاسم کی غسیلے آواز آئی، ابے او خبیث، اندھا ہے کیا، دیکھتا نہیں سالے دروازے میں تالا لٹک رہا ہے۔ تو اسی طرح کوئی حماقت اس تعاقب کے سلسلے میں بھی ہو گئی ہو، وہ تو اکتا کر یہ تک کہہ بیٹھتا، ابے سالے کہیں گھر بار بھی ہے تمہارا یا بس مٹر گشتی ہی کرتے پھرو گے، مر بھی چکو جلدی سے۔ حمید نے اس ویٹر سے بھی قاسم کے متعلق پوچھا جو ان کے کمروں میں طلب کی ہوئی چیزیں پہنچاتا تھا، لیکن اس نے بھی لا علمی ظاہر کی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسی وقت سے غائب ہے، درمیان میں ہوٹل واپس نہیں آیا۔ لیکن حمید اسے ڈھونڈتا بھی کہاں، رام گڑھ چھوٹی سی جگہ تو تھی نہیں، وہ ڈائننگ ہال ہی میں بیٹھا پائپ میں تمباکو پھونکتا رہا، سیاحوں پر ہاتھ صاف کرنے والی کئی پیشاور لڑکیوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا لیکن اس نے لفٹ نہ دی۔ آخر ٹھیک 7:30 بجے قاسم کی شکل دکھائی دی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سارا دن چلتے ہی گزرا ہو۔ حمید کو دیکھ کر اسی طرف آیا اور بیٹھ کر کسی ستم رسیدہ بیوہ کی طرح کر رہا، لیکن حمید اب اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اب تو اس کی نظر پیلے رنگ کے اس بیج پر تھی جو اس کے کوٹ کے کالر سے پن کیا ہوا تھا۔ اس بیج پر سرخ رنگ سے تحریر تھا، عوامی زچہ خانہ۔ قاسم نے اسے جو اس طرح گھرتے دیکھا تو اکڑ کر بیٹھ گیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک لمبی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ حمید اسے حیرت سے دیکھتے رہا، یہ حماقت تو تھی لیکن پرسرار، مگر اسے یہ چھپا ہوا بیج ملا کہاں سے، یہ تم عوامی زچہ خانہ کب سے ہو گئے، اس نے پوچھا۔ آج ہی سے، بڑی سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ پھر یک بیک اس نے آگے جھک کر آہستہ سے پوچھا، یہ زچہ کیا چیز ہوتی ہے حمید بھائی؟ حمید نے پھر آنکھیں نکالی، یہ تمہیں ملا کہاں سے؟ چھینگے سے، قاسم جھلا گیا، جو میں پوچھتا ہوں وہ نہیں بتاتے سالے۔ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے ہاں ولادت ہوئی ہو۔ ولادت، قاسم نے اس انداز میں دہرایا جیسے ولادت کا مطلب سمجھنے کے لیے ذہن پر زور دے رہا ہو، نہیں سمجھا۔ آخر اس نے کچھ دیر بعد کہا، ابے اس عورت کو کہتے ہیں جس کے بچہ ہوا ہو۔ جھوٹے ہو سالے، قاسم گھرایا، لیکن غیر شعوری طور پر اس کا ہاتھ بیج کی طرف گیا اور اسی پر جم کر رہ گیا۔ پھر چاروں طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے اندازہ کر رہا ہو کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، جس سے دل چاہے پوچھ لو ہوں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سی تھی، میری سالک تقدیر ہی اوندھی ہے، آخر ہوا کیا، میں سمجھا تھا اس یتیم خانے کو کہتے ہوں گے جس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے رکھے جاتے ہیں، پھر بھی کیا بات ہوئی، حمید نے حیرت سے کہا۔ ابے کچھ بات ہی نہیں ہوئی، 750 جمع کیے تھے، یوں سمجھ میں نہیں آئے گا، بتاتا ہوں، یہ سالہ موٹا یہاں سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھا تھا، میں دوسری ٹیکسی میں بیٹھ گیا تھا، جہاں وہ گیا میں بھی پہنچ گیا. بڑا سا پنڈال بنا ہوا تھا, لوگ اس میں جا رہے تھے, وہ بھی وہاں گیا تھا, میں کیوں نہ جاتا. خوب تقریریں ہوئیں, واہ واہ ہوئی, تالیاں پیٹی گئیں. پھر ایک مغلئی بیگم نے کہا, جو حضرات چندہ جمع کرنا چاہیں اپنے ہاتھ اٹھا دیں. بس کیا بتاؤں, اس سالے نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بھی اٹھا دیا. اس کے بیچ لگایا گیا, میرے بھی لگا دیا گیا. پھر ہم جھولیاں لے کر باہر نکلے اور چندہ جمع کرنے لگے. وہ میرے پاس ہی کھڑا تھا, اس نے میری طرف دیکھا, میں نے بھی اس کی طرف دیکھا. وہ مسکرائے تو میں بھی مسکرایا. اس نے دانت نکالے تو میں نے بھی نکال دیے. بس اسی طرح جاسوسی کرتا رہا, کیوں ٹھیک ہے نا. حمید نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو قاسم کی جانب ایسے انداز میں بڑھ رہا تھا جیسے اس کا سر ہی تو پھاڑ دے گا. صفحہ نمبر 119 فرہاد. وہ قریب آ کر رک گیا اور اس کے تیور خراب ہی رہے. عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی. کویم مضبوط معلوم ہوتے تھے, قبول صورت بھی تھا, لیکن لباس کے معاملے میں بے ڈھنگا ہی کہا جا سکتا تھا. بال بے ترتیبی سے پیشانی پر جھکے ہوئے تھے. فرمائیے, حمید نے حیرت سے کہا. آپ ادھر دیکھیے مسٹر, اس نے حمید کی پرواہ کے بغیر قاسم کو مخاطب کیا. کیا؟ قاسم نے سر اٹھا کر بھار سا منہ کھول دیا. اپنی رقم واپس لے کر رسید بھی دے دیجیے, اس نے کہا. کون ہو تم؟ قاسم نے آنکھیں نکالی. بیٹھ جائیے نا, حمید نے کہا, مجھے بتائیے کیا بات ہے. اب وہ حمید کی طرف متوجہ ہوا اور کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا, چچا صاحب احمد ہے, ان سے طے کیا ہوا کوئی معاملہ خاندان کے دوسرے افراد کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور چچا کے بھتیجے تم ہو کون؟ میں تمہیں نہیں جانتا. تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ قاسم گھرایا. اسی مکان کی باتیں جس کا 3 ماہ کا کرایہ آپ نے پیشگی ادا کیا ہے. ہاں تو پھر مکان ہم نہیں اٹھانا چاہتے. ابے جاؤ, فرشتے اٹھائیں گے تمہارے, رسید ہے میرے پاس. ہمیں کبھی قاسم کی شکل دیکھتا اور کبھی اجنبی کی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قسم کی گفتگو ہے. کیسا مکان, کہاں کی رسید, اور یہ چچا بھتیجے. وہ مکان کرائے پر اٹھانے کے لیے نہیں ہے, اجنبی نے پھر سخت لہجے میں کہا. پھر وہ سالہ بورڈ کیوں لٹک رہا ہے کہ کرائے پر دینے کے لیے خالی ہے؟ چچا جان کی زبردستی. ذرا ایک منٹ ٹھہریے, حمید ہاتھ اٹھا کر بولا, قصہ کیا ہے؟ ذرا ٹھنڈے ہو کر بات کیجئے, مجھے بتائیے. اجنبی خاموش ہو گیا, کبھی حمید کی طرف دیکھتا اور کبھی قاسم کی طرف. قاسم کی آنکھیں اب بھی ابلی پڑ رہی تھی اور عوامی زچہ خانہ کا بیج پھر دوسروں کو دعوت نظارہ دینے لگا. اسے نکالو, حمید نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا. اوب, قاسم نے چوکر اسے پھر ہاتھوں سے چھپا لیا, لیکن اب حمید اجنبی کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا. چچا صاحب جھکی ہیں, اجنبی نے کہا. مجھے ان سے ملنے کا شرف نہیں ہو سکا, حمید بولا. میں سرے سے جانتا ہی نہیں کہ یہ کس مکان کا تذکرہ ہے اور یہ حضرت کیا کر کے آئے ہیں. اب میں تم خود حضرت, قاسم نے پھر آنکھیں نکالی, لیکن حمید اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا. اجنبی بولا, چچا صاحب کے مکان کا ایک حصہ آصف زدہ ہے, اس لیے اسے خالی کر دیا گیا ہے, عرصے سے خالی پڑا ہے. چچا صاحب کی ضد ہے کہ خالی پڑے رہنے سے کیا فائدہ, اپنی ضد کے پکے بھی ہیں, اس لیے براہ راست مخالفت نہیں کی جا سکتی. انہوں نے اس پر کرائے پر اٹھانے کا بورڈ بھی لٹکا رکھا ہے, لوگ آتے ہیں تو انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا جاتا ہے, وہ مان جاتے ہیں, اسی لیے مکان اب تک خالی پڑا ہوا ہے. ورنہ اس کے علاوہ رام گڑھ میں ان دنوں کوئی خالی مکان دکھا دیجیے, میں جھک کر ساتھ سلام کروں گا. کر کے دیکھو, قاسم نے گھسیلے لہجے میں کہا. میں خوب سمجھتا ہوں ساتھ سلام کا مطلب, باچیں پھاڑ کر ساتھ سلامیں کریں گے بےچارے. ذرا کچھ دیر خاموش بھی رہو, حمید نے نرم لہجے میں کہا, اور یہ ساتھ سلام کرتے رہیں. قاسم دھاڑا, تم غلط سمجھے, وہ ساتھ سلاواتیں ہوتی ہیں, محاورہ ہے. چلو آج محاورے ہی کی ایسی تیسی ہو جائے. ہاں تم اسی طرح محاورہ نکال کر میری بات کا کباڑا کر دیتے ہو, بڑے بھائی, حمید بھیگی آیا. چلو خیر, قاسم کی آواز ڈھیلی پڑ گئی. ہاں تو جناب, حمید اجنبی کی طرف مڑا. قاسم کو پھر زچہ خانے والے بیچ کا خیال آ گیا تھا اور اب وہ اسے اپنے کوٹ کے کالر سے نکال رہا تھا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا جناب, اجنبی بولا, چونکہ ایک بار خاندان والے مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں, اس لیے نہیں چاہتے کہ مکان کرائے پر اٹھایا جائے. انہوں نے 3 ماہ کا پیشگی کرایا ادا کر کے چچا صاحب سے رسید لی تھی. کوئی اس وقت اس کی مخالفت نہ کر سکا, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کر دیں اور وہاں قیام کرنے سے باز رکھیں. روپے میں واپس لایا ہوں, رسید واپس کر دیجئے. کیا آپ نے چچا صاحب کو رضامند کر لیا ہے؟ ان سے الجھنے کی کس میں ہمت ہے, انہیں پتہ ہی نہیں, وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ کرایہ ادا کرنے کے بعد پروپیگنڈے کا شکار ہو کر خائف ہو گئے ہیں, اس لیے آپ کی واپسی نہیں ہوئی. کئی بار ایسا ہوا ہے, بے خبر لوگ پھنس گئے ہیں اور خاندان والوں نے ان کے روپے واپس کیے ہیں, انہیں حالات سے آگاہ کیا ہے. آخر وہ اسے کرائے پر اٹھانے پر ہی کیوں مصر رہتے ہیں؟ جھک ہے, بالکل سنتی آدمی ہیں. ابھی آپ نے زچہ خانے والے بیج کا تذکرہ کیا تھا, آج ان کے کوٹ کے کالر پر بھی ایسا ہی ایک بیج دیکھا گیا ہے, پتہ نہیں کہاں پھنس گئے تھے. اور کس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے رہے تھے. قاسم نے پھر کچھ کہنے کے لیے آنکھیں نکالی تھی اور حمید نے پھر بڑے بھائی والا نسخہ آزمایا تھا. کیا کبھی کسی کرائے دار کو وہاں رہ کر کوئی نقصان بھی پہنچا ہے؟ حمید نے پوچھا. جی ہاں, وہ رات کو سو رہا تھا, یک ایک بستر میں آگ لگ گئی تھی اور وہ بمشکل خود کو محفوظ رکھ سکا تھا. اس کے پلنگ کے نیچے تازہ خون پھیلا ہوا نظر آیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جھک برقرار رہے. اس نے برا سمو بنا کر کہا, جی ہاں, کہیں سے ایک عامل پکڑ لائے تھے جس نے کچھ پڑھا لکھا تھا اور خاصی بڑی رقم اینٹ کر انہیں یقین دلا دیا تھا کہ بھوت بھاگ گئے, لیکن گھر والے اب بھی راتوں کو وہاں عجیب قسم کی روشنیاں دیکھتے رہتے ہیں, آوازیں سنتے رہتے ہیں. ویسے خود چچا صاحب مصر ہیں کہ سب بکواس ہے, وہم ہے. بڑی عجیب بات ہے, میں کہتا ہوں آپ خود سوچئے کہ اس سیزن میں بھی وہ خالی پڑا رہا ہے جبکہ رام گڑھ میں کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں رہی. ٹھینگے سے قاسم بول پڑا, ہم دیکھیں گے کیسے بھوت ہیں. ارے میاں, برف کے بھوت. بڑے بھائی, حمید جلدی سے بول پڑا, تم خود بڑے بھائی, میں کچھ نہیں سنوں گا, ابھی سامان اٹھا کر وہیں لے جاؤں گا, رسید ہے میرے پاس, مر گئے روکنے والے. اجی ہاں, اگر آپ نے ضد کی تو بھگتیں گے. آپ کا لہجہ بہت خراب ہے جناب, حمید نے کہا. اس قسم کا لہجہ ہم اس وقت اختیار کر سکتے ہیں جب آپ نے ہمیں دھوکہ دے کر ایسا کوئی مکان ہمارے گلے لگایا ہوتا. آپ ان کا لہجہ بھی تو دیکھیے, بڑی شرافت سے پیش آ رہا ہوں. ہاں, ورنہ میں تو, قاسم نے سر ہلا کر کہا. دیکھیے, حمید ہاتھ اٹھا کر قاسم کو خاموش کرتا ہوا اجنبی سے بولا, کرایہ ادا کر کے یہ رسید لے چکے ہیں. رسید کا مطلب ہے 3 ماہ کا معاہدہ, رقم پیشگی لی گئی ہے. فرض کیجئے ہم کسی مجبوری کی بنا پر مکان میں نہ رہ سکتے. ٹھہریے, بھوتوں والا معاملہ فی الحال الگ ہی رکھیے, میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں. ایسی صورت میں کیا ہمیں پیشگی ادا کی ہوئی رقم واپس مل جاتی؟ اسے چھوڑیے, وہ دوسری بات ہے. قطعی دوسری بات نہیں ہے, آپ کے چچا صاحب نے 3 ماہ کا کرایہ پیشگی اسی لیے وصول کیا ہے کہ ہم ہر حال میں پابند ہو جائے. انہوں نے بھوتوں والی کہانی بتائی تو نہیں تھی, رقم پہلے وصول کر لی تاکہ اگر بعد کو بھوتوں والی کہانی سن کر ہم بھاگے بھی تو اس رقم کی واپسی کا مطالبہ نہ کر سکیں. چلیے یوں ہی صحیح, مگر میں رقم واپس تو کر رہا ہوں. کتنی رقم تھی؟ حمید نے قاسم سے پوچھا. 900 روپے, قاسم نے جواب دیا. میں لایا ہوں, اجنبی جیب پر ہاتھ رکھ کر بولا. اسے 10 سے ضرب دے دیجیے, حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا. کیا مطلب؟ حاصل ضرب 9000 کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. حمید کی مسکراہٹ بدستور قائم رہی. اوہ, یہ بات ہوئی ہے, قاسم نے میز پر ہاتھ مار کر اچھلنے کی کوشش کی لیکن گدگدا کر رہ گیا. امیں حمید بھائی, آج معلوم ہوا کہ واقعی میرے ہمدرد ہو, یعنی آپ 9000 لے کر رسید واپس کر دیں گے؟ اجنبی کا لہجہ پھر سخت ہو گیا. قطعی, ہم نے تو پیشگی کرایا اسی لیے ادا کیا ہے کہ مکان میں رہیں گے. آپ نہیں چاہتے تو 9000, آپ کے بھلے ہی کو نہیں چاہتا مسٹر. آپ ضد کر رہے ہیں تو آئیے, آس پاس کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مکان آصف زدہ ہے, ہم پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی. بے فکر رہیے, حمید پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا. ہم اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے چیخ چیخ کر اعلان کریں گے کہ مالک مکان نے ہمیں دھوکے میں نہیں رکھا. ہم اپنی خوشی سے بھوتوں کی ہمجلی سے قبول کر رہے ہیں. زبانی تراریاں رکھی رہ جائیں گی مسٹر, آپ نہیں جانتے. حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جبش دی. 9000 یا ہمارا قبضہ, جس سے ہمیں قانون کی روح سے بھی نہیں روکا جا سکتا. دفتر قریب کی کسی میں سے آواز آئی, فرحاد. او فرحاد, اجنبی چوکر اسی طرف دیکھنے لگا, پھر ہاتھ اٹھا کر شاید کسی کو منتظر رہنے کا اشارہ کیا. فرحاد کے نام پر قاسم اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا تھا. خدا بے تکلف دوستوں سے بچائے, اجنبی برسموں بنا کر بڑبڑایا. پھر حمید سے بولا, ہاں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کتنی بار کہوں, کہیے تو اسی جملے کو ریکارڈ کرا کے آپ کے حوالے کر دیا جائے. حمید بولا, آپ کی مرضی, خود ہی اندازہ ہو جائے گا. وہ اٹھتا ہوا بولا اور اسی میز کی طرف چلا گیا جہاں سے آواز آئی تھی. اب بتاؤ بیٹا, یہ تم نے برف کے بھوتوں کی بات کیوں شروع کی تھی؟ بتا رہا تھا سالے کو, ہو چکی سراغ رسانی. کیوں, اگر اسی طرح بتاتے پھرے کہ تم سراغ رساں ہو تو کیسے کام چلے گا پیارے؟ حمید نے نرم لہجہ رکھتے ہوئے کہا. ابھی ہاں یار, لو میں کتنا الو کا پٹھا ہوں. چچ چچ واقعی, اچھا اب نہیں نکلنے دوں گا زبان سے. اچھا اب بتاؤ کیا قصہ تھا؟ ہمیں وہی موٹا, ہم دونوں چندہ جمع کر رہے تھے, وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا, میں اسے دیکھ کر مسکرایا, بس جان پہچان ہو گئی. میں نے کہا چلو اب اچھا ہے, خود اس سے اتا پتا پوچھ لیں گے. کہنے لگا, کاش میں بھی آپ ہی کی طرح لمبا ہوتا. میں نے کہا, اب ہو جاؤ گے, فکر کی بات نہیں, اللہ تمہیں لمبا کرے گا انشاءاللہ. پھر بولا, آپ کی طرف بے اختیار دل کھینچتا ہے. ہی, بھلا میں کیا کہتا, ہم ساتھ ہی ساتھ رہے اور پھر سڑک پر آگے. اس نے پوچھا, آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا, ہوٹل میں. کہنے لگا, ہوٹل کی رہائش بڑی واحد ہوتی ہے. میں نے کہا, مکان کہاں ملتے ہیں؟ بولا, چلو میرے ساتھ, شام کی چائے بھی پینا اور مکان کا انتظام بھی کر دوں گا. میں نے دل میں کہا, واہ یہ ہو رہی ہے جاسوسی, پہلے ہی دن اتنی زوردار جاسوسی. وہ خاموش ہو کر دانت طلب نظروں سے حمید کی طرف دیکھنے لگا. تو مکان کہاں ملا؟ حمید نے پوچھا امیں اسی کا ہے اور کہاں ملتا؟ خوب ڈٹ کر چائے پی مٹھائیاں اڑائیں اور ہی 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 آگے حمید بھائی بس کیا بتاؤں ہی 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 کیوں اور کیا تھا جلا جل یا وہ ایک ایک ٹکڑے پر زور دے کر بولا ہائیں پھر وہی حمید نے آنکھیں نکالی ارے توبہ قاسم نے کان پکڑ کر آنکھیں بند کر لی اور گال پھلا لیے پھر بولا امیں وہ میں نے خود تھوڑا ہی دیکھا تھا آ گئی تھی سامنے میں نے لاہور بلا قوت پڑی اور منہ پھیر لیا اور کیا اس نے تم سے 900 لے کر رسید دی ہے ہاں یہ دیکھو اس نے جیب سے رسید نکال کر اس کی طرف بڑھا دی حمید اس سے دیکھتا رہا پھرتے کر کے جیب میں رکھتا ہوا بولا فکر نہ کرو ہم ہوٹل میں نہیں رہیں گے مگر آیا کریں گے کبھی کبھی کیوں قاسم چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا پتہ نہیں کس طرح وہ مکان کے چکر میں پھنس گیا تھا ورنہ اس خیال کی مخالفت تو اس نے پہلے بھی کی تھی کہ رہنے کے لیے کوئی مکان تلاش کیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس مکان کی یلا یلیاں ہی اس کی محرک ہوئی ہوں انہوں نے رات کا کھانا بھی ڈائننگ ہال ہی میں کھایا حمید اب بھی اس اجنبی کے متعلق سوچ رہا تھا لیکن پھر اس نے اس کا تذکرہ نہیں چھیڑا ویسے وہ اس موٹے آدمی کے متعلق بھی سوچ رہا تھا کیا وہ بھی قاسم ہی کا بھائی بند ہو سکتا ہے پھر اسے عوامی زچہ کھانے والا لطیفہ یاد آیا حالانکہ قاسم نے تفصیل نہیں بتائی تھی پھر بھی حمید کا اندازہ تھا کہ وہ کسی انجمن کے جلسے میں جا پھنسا ہوگا اور انجمن ہی کے کسی خیراتی زچہ کھانے کے لیے رضاکارانہ طور پر چندہ جمع کرنے والی مہم میں بھی شرکت کی ہوگی کیا سوچ رہے ہو پیارے قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا یہی کہ اگر تم مر گئے تو میں ولی عہد کسے بناؤں گا امیں تم خود مر جاؤ میں کہتا ہوں پیارے اور آپ کو اس نے بیٹھ گئے لانت ہے ہوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ 9000 لے ہی آیا لائے سالہ تم نے کہا تھا میں نے تو نہیں کہا تھا میں ضرور دیکھوں گا ان بھوتوں کو جب تم نے اس موٹے آدمی سے مکان کے لیے گفتگو کی تھی کوئی اور بھی تھا وہاں بتایا تو کہ دو یلا یلیاں تھیں فل فلوٹیاں تھیں انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا ارے اگر وہ اعتراض کر دیتی تو میں یہ کرایا دیتا ہی کیوں اچھا اگر ان میں سے کوئی آئے اور کرایا واپس کرے تو واپس لے لوں گا قاسم نے بڑے خلوص سے کہا نتھو حلوائی کو ایک بار کہتے سنا تھا کہ جوروں کے علاوہ اور ہر عورت کا کہنا ماننا چاہیے ٹھیک ہی کہتا ہے سالہ کیوں ہوں حمید کسی سوچ میں پڑ گیا نکل رہی ہے نا جاسوسی قاسم ہنسنے لگا ضرور نکلے گی نہ نکلے گی تو تمہارا کھانا کیسے ہضم ہوگا رشت اب تم بھی جاسوس ہو ایسی باتیں نہ کرو حمید نے کہا ارے ہاں مگر یار یہ خالی خلی جاسوسی قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نہ سگار نہ پائپ نہ سگریٹ ضروری نہیں ہے حمید نے کہا پھر چونک کر اس آدمی کی طرف مڑا جو اس کی پشت پر رکا تھا اور مضحکانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا فرمائیے حمید نے نتنے پھلائے اجازت ہو تو دو منٹ برباد کروں اس نے کہا تشریف رکھیے فرحاد کی بات مذاق نہ سمجھی اس نے بیٹھتے ہوئے کہا شیرین سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا حمید نے سنجیدگی سے جواب دیا آنے والا ہنسنے لگا پھر بولا او شاید آپ ظاہر ہے آپ شاید باہر سے آئے ہیں فرحاد سے مراد وہ آدمی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ فرحاد لاہور والا قوت میں تو انہیں کلو پترا کا کزن سمجھتا رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ کر میری ٹیبل پر گیا تھا آپ غلطی پر ہیں مکان حقیقتاً آصف زدہ ہے آپ اس خاندان کے لوگوں کو بھی مشکلات میں ڈالیں گے امیں جاؤ قاسم نے ہاتھ ہلا کر کہا چلے ہی آ رہے ہیں بھوتوں کے رشتے دار کون ہے وہ سالے بھوت تمہارے تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے خدا رحم کرے آپ لوگوں کے حال پر مجھے کیا وہ اٹھتا ہوا بولا اور ایک طرف چلا گیا وہ دونوں خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے پھر حمید نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ 9000 ضرور لائے گا اب تو 90000 پر بھی نہیں مانوں گا ہاں قاسم آنکھیں نکال کر بولا صفحہ نمبر 128 غضبناک چچا عمارت بڑی اور شاندار تھی کافی کشادہ باغ تھا عمارت کے ایک حصے پر اب بھی کرائے پر اٹھانے والا بورڈ آویزہ تھا ٹیکسی پائن باغ میں داخل ہو کر رکی حمید اور قاسم اترے ٹیکسی کی ڈکے میں ان کا سامان بھرا ہوا تھا جس کا قد موٹا آدمی برامدے میں نظر آیا اس نے انہیں دیکھ کر پرجوش انداز میں ہاتھ ہلایا تھا پھر وہ برامدے سے نیچے اترنے لگا اور ایسا ہی معلوم ہوا جیسے اب گرے گا اور لڑکتا ہوا سیدھا انہیں کی طرف چلا آئے گا وہ آگے بڑھے سب سے پہلے اس نے قاسم کی طرف ہاتھ بڑھایا او آئیے آئیے خوش آمدید میں آپ کے لیے بہت بے چین تھا اس نے قاسم سے کہا رات بھر آپ کو خواب میں دیکھتا رہا ہی 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 جی ہاں بالکل یہی حال میرا بھی تھا جی ہاں آپ کی تعریف موٹا حمید کی طرف دیکھنے لگا یہ حمید بھائی ہیں جی ہاں صرف حمید بھائی ہیں مجھے ساجد حمید کہتے ہیں حمید جلدی سے بول پڑا ہم دونوں گہرے دوست ہیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. اس نے حمید سے ہاتھ ملاتے وقت دانت نکال دیے اور پھر مڑ کر غالباً ملازموں کو آوازیں دینے لگا. چلیے آپ لوگ تشریف لے چلیے, سامان اترتا رہے گا, پہلے ادھر آئیے, کچھ دیر میرے ساتھ بھی بیٹھیے. مجھے تعلیم یافتہ آدمیوں سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے. حمید اور قاسم اس کے ساتھ برآمدے کی جانب بڑھے اور دو ملازم اسی طرف سے آ رہے تھے. موٹے نے انہیں سامان کے متعلق ہدایت دی. اوہ, ٹیکسی کا کرایہ تو ادا ہی نہیں کیا, حمید چونک کر بولا. پرواہ نہ کیجیے, ادا کر دیا جائے گا, موٹے نے کہا. لیکن حمید پھر پلٹ کر ٹیکسی کی طرف آیا اور کرایہ ادا کر کے ملازموں کو ڈکے سے سامان نکالتے دیکھتا رہا. پھر وہ دونوں بھی وہیں واپس آ گئے. موٹا قاسم سے کہہ رہا تھا, میں نے اکثر اپنے لیے جو خواب دیکھے ہیں آپ ان پر بالکل پورے اترتے ہیں. میں آپ میں مکمل ترین تفضل حسین دیکھ رہا ہوں. اجی, میں کس لائق ہوں, قاسم نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. مگر تفضل حسین, ٹی حسین یعنی کہ تفضل حسین, میرا نام تفضل حسین ہے. کیا میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا, موٹے نے کہا. قاسم آہستہ سے کچھ بڑبڑایا تھا اور پھر موٹا حمید سے بولا, اوہ بے فکر رہیے, میرے ملازمین پر اعتماد کیجیے, سامان احتیاط سے آپ کے کمروں میں پہنچا دیں گے. اوہ, حمید چونکر بولا, ٹھیک ہے چلیے. وہ برآمدے سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے جو کافی سلیقے سے سجایا گیا تھا. دیوار پر کئی درندوں کی کھالیں ان کے سروں سمیت نظر آ رہی تھی. حمید پہلے اسے ڈرائنگ روم سمجھا تھا, لیکن پھر اندازہ ہوا کہ وہ تو ایک اچھا خاصا اسلحہ خانہ ہے. قدیم و جدید قسم کے متعدد آلات ہر دیواروں سے لگے ہوئے شوکیسوں میں موجود تھے. میں اپنا زیادہ وقت اسی کمرے میں گزارتا ہوں, موٹے نے کہا. یہ ریچ ہے شاید, قاسم جو ریچھ کے سر کو بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا بولا. جی ہاں, میں نے اسے زندہ پکڑا تھا, موٹے نے کہا. تشریف رکھیے نا, آپ چائے پئیں گے یا کافی؟ شکریہ, ہم ناشتہ کر چکے ہیں, حمید نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا. آپ کا ذخیرہ بڑا شاندار ہے. ارے اب کیا ہے, بتیری چیزیں تو چوری ہو گئیں. مثال کے طور پر ایک اجدہا جس کا وزن 27 من تھا, وہ بھی زندہ پکڑا تھا. ضرور پکڑا ہوگا, قاسم سر ہلا کر بولا. میں بھی بہت سی چیزیں زندہ پکڑ چکا ہوں. مثال کے طور پر, موٹے نے سوال کیا. قاسم کچھ سوچتا ہوا گلایا, بجو بجو. بہت مشکل ہے اسے پکڑنا, تیز ہوتا ہے. آپ اس کے پیچھے کیسے دوڑے ہوں گے؟ خود ہی دوڑ کر پاس آیا تھا, بس پکڑ کر بیٹے کی گردن مروڑ دی. خوب, موٹے نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. کتنا وزن تھا؟ 27.5 من. میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ میں آپ میں مکمل ترین تفضل حسین دیکھ رہا ہوں, مگر میں نے اتنا ہلکا بجو آج تک نہیں پکڑا. میں نے جو پکڑا تھا اس کا وزن 28 سے بھی زیادہ تھا. تب میں 40 من والا پکڑنے کی کوشش کروں گا, قاسم نے اکڑ کر کہا. حمید موٹے کے متعلق سوچنے لگا کہ وہ انہیں گھس رہا ہے یا حقیقتاً قاسم سے بھی گیا گزرا ہے. دہتن اس نے پوچھا, فرحاد صاحب کہاں ہیں؟ فرحاد صاحب؟ کون فرحاد صاحب؟ آپ کے بھتیجے. شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اس نام کا کوئی بھتیجا نہیں ہے, اس نے کہا اور پھر قاسم کی طرف مڑ گیا. یہ بلی تو بہت مشکل سے ہاتھ آئی ہوگی, حمید نے شیر کی کھال کی طرف اشارہ کر کے کہا. بلی؟ ارے نہیں صاحب, یہ شیر ہے. لاہور ولا قوت, یہی شیر ہے؟ جی ہاں, اس نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا. میں بلی کا انلارجمنٹ سمجھا تھا, اس نے حمید کو عجیب نظروں سے دیکھ کر کہا. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ضرور پوچھئے. آپ نواب برجیس قدر کے بھانجے تو نہیں ہیں؟ اتفاق سے وہ خود ہی میرے بھانجے ہیں, حمید نے جواب دیا. تب پھر مجھے غلط یاد ہوگا, بہرحال انہوں نے اپنے بھانجے یا ماموں کا ایک واقعہ بتایا تھا جو بلی کے دھوکے میں کسی شیر کو 6 ماہ تک دودھ پلاتے رہے تھے. انہی سے یہ حماقت سرزد ہوئی ہوگی, میں تو بہت عقل مند آدمی ہوں. جی ہاں جی ہاں, اس نے حمید کو اس انداز میں دیکھتے ہوئے کہا جیسے خود بھی باور کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ حقیقتاً وہ بہت عقل مند آدمی ہے. پھر یک بیک چونکر بولا, میں بے حد خوش نصیب ہوں کہ اس طرح آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی. آپ کو دنیا کی بڑی بڑی اسکیموں سے بھی دلچسپی ہے یا نہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. مطلب یہ کہ چاند کا سفر یا خلائی اسٹیشن کا قیام؟ ارے واہ ارے واہ, قاسم جلدی سے بول پڑا. جی ہاں, میری خالہ جان ایک اسٹیشن بنوا رہی ہے. خالہ جان؟ موٹے نے حیرت سے پلکیں چپکائی. او ارے واہ, حمید ہنس پڑا اور قاسم سے بولا, تمہاری خالہ جان جو اسٹیشن بنوا رہی ہے؟ پھر موٹے کی طرف مڑا, ان کی خالہ کا بسوں کا بزنس ہے. مسافروں کی آسانی کے لیے انہوں نے اپنی کمپنی کے خرچے سے دارالحکومت میں کئی مسافر خانے بنوائے ہیں. اچھا اچھا، بڑا نیک کام ہے، نیک کام ضرور کرنے چاہیے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان بڑی اسکیموں میں ضرور دلچسپی لینی چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہی جو آپ کا ہے، ونڈر فل۔ یہاں بھی ہم خیالی موجود ہے، اس نے حمید کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ حمید نے بھی توان و کرہن ہاتھ بڑھایا، شاید موٹا بات بات پر ہاتھ ملانے کا عادی تھا۔ حمید کو ایسے آدمیوں سے بڑی چڑ تھی جو لغو سے لغو بات کہہ کر بھی اس طرح ہاتھ بڑھاتے ہیں جیسے بڑا تیر مارا ہو۔ اب آپ بھی ہاتھ پر ہاتھ نہ ماریے تو مغرور اور بد اخلاق کہلائیے۔ ویسے موٹا ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ یک بھائی ایک عمارت کے کسی گوشے سے گانے کی سی آواز آئی، غالباً کوئی خوشگلو آدمی لہک لہک کر اشعار پڑھ رہا تھا۔ موٹے نے کان کھڑے کیے، سنتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ ذرا ٹھہریے گا، وہ اٹھتا ہوا غصیلی آواز میں بولا اور تھل تھلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ پکا جھوٹا ہے سالہ، قاسم نے آہستہ سے کہا۔ 27 من کا اجدہ پکڑا تھا بیٹے نے۔ حمید کچھ نہ بولا اور قاسم نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، کیا یاد کرے گا، میں نے 27.5 من کا بجو پکڑ مارا۔ بجو دیکھا ہے کبھی؟ دیکھ کر نہیں پکڑا تھا، قاسم نے شریر سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ابے تو پھر میں نے پہاڑی بجو پکڑا ہوگا، وسالہ کیوں ہانک رہا تھا؟ میں نے بھی ہانک دی۔ دفتن برامدے سے کسی کے جھنگاڑنے کی آواز آئی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میری چھت کے نیچے شاعری وائری نہیں ہوگی، تم کتنے بے حیا ہو۔ آپ سنیے بھی تو صحیح، کسی نے مری مری سی آواز میں کہا۔ نہیں سنوں گا، ابھی چلے جاؤ، فوراً چلے جاؤ۔ سنیے تو، میں نے شاعری ترک کر دی ہے، دوسری آواز۔ تو کیا یہ ابھی میرا فاتحہ پڑھا جا رہا تھا؟ آنٹی نے فرمائش کی تھی۔ اب آنٹا کہتا ہے کہ بکواس بند کرو اور بالکل چلے جاؤ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تیز قسم کی نسوانی آواز آئی۔ دخل مت دو، ہائیں تم ابھی تک گئے نہیں؟ جا رہا ہوں۔ اس بار دوسری آواز بھی اسی تھی، پھر قدموں کی آواز سنائی دی۔ حمید تیزی سے دروازے پر آیا۔ او تو یہ حضرت ہیں، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ فرحاد برآمدے کے زینوں سے نیچے اتر رہا تھا، نیچے اتر کر وہ ایک بار پھر مڑا، لیکن ساتھ ہی للکار سنائی دی، ہائے پھر دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، بس دفاع ہو جاؤ اس وقت، ورنہ۔ فرحاد تیزی سے پھاتے کی طرف چلا گیا۔ آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں، نسوانی آواز آئی۔ حمید اس کی شکل نہ دیکھ سکا، وہ شاید کسی دروازے میں تھی۔ موٹا اب بھی برآمدے کے وس میں کھڑا فرحاد کو گورے جا رہا تھا۔ جب وہ پھاٹک سے گزر گیا تو موٹے نے گرا کر کہا، بےہودہ کہیں کا مجھے چڑھاتا ہے، میں نے فرمائش کی تھی، نسوانی آواز۔ تو پھر آپ بھی چڑھاتی ہیں، موٹا دھاڑا۔ نسوانی آواز اس بار بھی سنائی دی تھی، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکے تھے۔ موٹا حمید کی جانب بڑھا اور حمید پیچھے ہٹتے وقت قاسم سے ٹکرایا تھا۔ دیکھ کر پیارے، قاسم بڑبڑایا۔ دیکھا آپ نے، موٹا کمرے میں داخل ہوتا ہوا غصیلے لہجے میں بولا۔ دنیا چاند پر راکٹ پھینک رہی ہے، مصنوعی سیارے خلا میں چکرا رہے ہیں، اور صاحبزادے رگے گل سے بلبل کے پر باندھنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ وہ کچھ نہ بولے، موٹا کہتے رہا، پر تو کیا باندھیں گے، خود الو ہو کر رہ گئے ہیں۔ خدا کی پناہ، اس سائنسی عہد میں بھی ہم شاعروں کے علاوہ اور کچھ نہیں پیدا کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے زیادتی کی، حمید بولا۔ او تو کیا آپ بھی؟ موٹے نے آنکھیں نکالی۔ جی نہیں، ہم میں سے کوئی بھی شاعر نہیں ہے، لیکن ہم شاعروں سے کبھی برا برتاؤ نہیں کرتے، وہ قابل رحم ہیں۔ آپ ہی جیسے لوگوں نے ان کی تعداد بڑھائی ہے، معاف کیجیے گا، یہاں اس نقطے پر ہم مختلف الخیال ہو گئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے آپ سے پورا پورا اتفاق ہے۔ کیا بات ہوئی؟ تو آپ کے یہ بھتیجے آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ خدا کا شکر ہے کہ نہیں رہتا، ورنہ میں کبھی کا قبر میں پہنچ گیا ہوتا۔ خدا کی پناہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ وہ کیا شعر تھا، پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال مضمون یہ ہے۔ ہاں دیکھیے، حمید جلدی سے بولا، اس مکان کی کرایہ داری کے ساتھ کچھ اور بھی شرائط تو نہیں ہیں، اس کی بات پھر کریں گے، پہلے آپ وہ شعر سن لیجئے، موٹے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سنائیے صاحب، حمید مردہ سی آواز میں بولا، حالانکہ ابھی آپ اسی حرکت کی بنا پر اپنے بھتیجے کا چالان کر چکے ہیں۔ لاہور والا قوت، اس نے ہنس کر کہا، شاید میں بھی سنک گیا تھا، مگر میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا۔ نہیں صاحب، آپ سنائیے شعر، قاسم سنک گیا۔ بکنے دیجئے انہیں، میں کل سے آپ کا ہم خیال ہوں، یہ تو ابھی آئے ہیں۔ موٹا ہنسنے لگا، حمید بھی مسکرا دیا، پھر بولا، مطلب یہ تھا کہ ہم پر کسی قسم کی پابندیاں تو نہ ہوں گی، صرف اتنی کہ آپ آوارہ عورتوں کو یہاں نہ لا سکیں گے جن کی رام گڑھ میں بختات ہے۔ ارے توبہ توبہ، قاسم منہ پیٹنے لگا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لاہور بلا قوت، ایسی کوئی بات نہ ہوگی، حمید نے کہا۔ بس پھر گھر آپ کا ہے جب تک جی چاہے رہیے. یہ آپ کے بھتیجے کہاں رہتے ہیں؟ ٹھینگے پر رہتے ہیں. قاسم جھلا گیا. تم خواہ مخواہ مغز کیوں چاٹنے لگے؟ غالباً اس کی ذہنی رو بہکنے لگی تھی. حمید نے اسے گھر کر دیکھا اور وہ دوسری طرف دیکھنے لگا. موٹا ہنس کر بولا, ہم دونوں کس قدر ہم خیال ہیں, مجھے بھی اس کا تذکرہ پسند نہیں. ارے اور کیا؟ قاسم حمید کی طرف دیکھے بغیر بڑبڑایا, کھال کی بال نہیں بال کی کھال کھینچ کر بھوس بھریں گے. حمید کو خاموشی ہی میں عافیت نظر آئی کیونکہ قاسم بہکنے لگا تھا. مگر میں آپ کو اس کے متعلق ضرور بتاؤں گا, موٹے نے کہا. ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں, وہ ایک انتہائی نالائق آدمی ہے, ناکارا. ویسے آج کل کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹھیکیداری شروع کر دی ہے, سڑکیں بنواتا ہوں. مطلب یہ کہ مجھے باور کرانا چاہتا ہے کہ اب وہ کام کا آدمی بن چکا ہے. شاعری ترک کر کے ٹھیکیداری شروع کر دی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہی جو آپ کا ہے نا, موٹے نے خوش ہو کر کہا. میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی پرلے سرے کا گدھا ہے. مگر آپ کو یہ کیوں باور کرانا چاہتا ہے کہ اب وہ کام کا آدمی بن گیا ہے؟ او نہیں سمجھے, مقصد یہ کہ یہاں گھسا رہ سکے. شاید آپ کو یہاں اس کی آمدرفت پسند نہیں ہے. ٹھیک سمجھے, میں نہیں پسند کرتا کہ وہ یہاں آئے. حمید نے وجہ نہیں پوچھی, فی الحال زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے فرحاد سے متعلق پچھلی رات والی ملاقات کا تذکرہ بھی نہیں کیا. ویسے اسے ڈر تھا کہ کہیں قاسم ہی نہ شروع کر دے, لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بھی اس مسئلے پر خاموش تھا. یک بہ قریب ہی کہیں کوئی بھاری آواز والا کتا شور مچانے لگا اور ساتھ ہی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی کسی کو پیٹ رہا ہو. ہائے آ گئی شامت بےچارے کی, موٹا کراہ کر اٹھا. کیوں, کیا بات ہے؟ حمید نے پوچھا. ارے بیگم صاحب کو جب بھی مجھ پر غصہ آتا ہے اسی بےچارے کی شامت آ جاتی ہے. کتا بلڈ ہاؤنڈ معلوم ہوتا ہے. کمال ہے, موٹے نے حیرت سے کہا. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں کتوں کی آوازوں سے ان کی نسل کا اندازہ کر لیتا ہوں. واہ, بڑی غضب کی صلاحیت ہے. ٹھہریے, میں واپس آ کر مزید تعارف کروں گا. وہ دروازے سے نکل گیا. یہ بیگم صاحب بھی گجب کی معلوم ہوتی ہیں, قاسم نے کہا اور بھار سا منہ پھیلا کر جما ہی لی. قاسم, تم اپنی زبان بند ہی رکھو تو بہتر ہے, حمید نے نرم لہجے میں کہا, ورنہ جاسوسی نہ کر سکو گے. ابے جاؤ, مجھے کرنے ہی کب دیتے ہو, خود ہی کیے جا رہے ہو, ٹھینگے پر ہو, مجھے کیا پڑی ہے کہ اپنا مغز خراب کرو. پھر یک بیک تین آوازیں سنائی دینے لگی. کتا تو پہلے ہی سے چیخ رہا تھا. موٹے کی آواز کے ساتھ ہی ایک تیز قسم کی نسوانی آواز بھی اسی سوتی ہیجان میں حصہ لے رہی تھی. صفحہ نمبر 137, کتے کی موت. قاسم متحیرانہ انداز میں حمید کی طرف دیکھتا رہا. شور بڑھتا ہی گیا. آخر اس نے منہ چلا کر ہونٹوں پہ زبان پھیری اور بولا, ہمیں واقعی بھوت ہی معلوم ہوتے ہیں. او مسٹر, او جناب, او بھائی صاحب, موٹے کی آواز قریب ہوتی گئی اور وہ دروازے میں داخل ہوتے وقت گرتے گرتے بچا. لیکن شاید اسے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اگر منہ کے بل گر گیا تو کیا حشر ہوگا. بدحواسی کے عالم میں وہ ہاتھ پھیلا کر بولا, ذرا چلیے دیکھیے تو ٹائیگر کو کیا ہوا, خدا کے لیے, ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. حمید نے غور کیا تو اب کتے کی آواز بھی نہ سنائی دی. چلیے, حمید اٹھتا ہوا بولا. وہ انہیں کمپاؤنڈ کے گوشے میں لایا جہاں ایک دم توڑتا ہوا کتا زمین پر پڑا بار بار منہ پھیلا رہا تھا. منہ خون آلود تھا اور قریب ہی زمین پر بھی خون پھیلا ہوا نظر آیا. ارے یہ تو ختم ہو رہا ہے, حمید نے نیچے جھک کر دیکھتے ہوئے کہا. خون میں لختے بھی شامل تھے. ہائیں, ختم ہو رہا ہے, ارے ظالم نے پتہ نہیں کہاں مار دیا, موٹا رو دینے والی آواز میں بولا. کتا قد آور اور کافی تندرست تھا. یک بیک حمید نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائی. یہ خون کسی خارجی ضرب کا نتیجہ تو نہیں ہو سکتا, اس نے سوچا. اسے یقینی طور پر زہر دیا گیا ہے, لیکن اس نے اپنا خیال ظاہر نہیں کیا. اتنی دیر میں کتا دم توڑ چکا تھا. افسوس, قاسم پھنسی پھنسی آواز میں بولا. موٹا اس طرح نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کھڑا تھا جیسے آنسو پینے کی کوشش کر رہا ہو. پلکیں جھکی پڑ رہی تھیں اور بھویں تن رہی تھیں. دفتن وہ خاموشی سے مڑا اور عمارت کی طرف روانہ ہو گیا. وہ وہیں کھڑے اسے جاتے دیکھتے رہے. امیں کس چکر میں پڑ گئے, قاسم بڑبڑایا. حمید کچھ نہ بولا اور پھر کتے کی طرف متوجہ ہو گیا. قاسم اسے بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا. کیا پاگل ہو گئے ہو حمید بھائی, اس نے کہا. کیوں, کیا ہوا؟ ارے اس سالے میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو, وہ کتے کی طرف اشارہ کر کے بولا, جیسے تمہارا کوئی رشتے دار ہو. چلو بڑھو یہاں سے, ہمیں کھسکو بھی, میرا جی گھبرا رہا ہے. اس نے اسے وہاں سے دھکیل لے جانے کی کوشش کی. اچانک عمارت کی طرف سے پھر اسی قسم کا شور ابھرا جیسا وہ کچھ دیر پہلے سن چکے تھے, لیکن اس بار اس میں کتے کی آواز شامل نہیں تھی. ہمیں میں تو یہاں نہیں رہوں گا، ٹھینگے پر ہے سالا مکان وکان، گھر پر اپنی بیگم صاحب کو دیکھ دیکھ کر جلو، اور باہر دوسرے کی بیگم صاحب مقدر ہی خراب ہے میرا۔ اے اللہ میاں، اب تو اٹھا ہی لیتے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ حمید نے کہا، تم جاسوس ہو؟ ہمیں تو یہاں کون سی جاسوسی دھری ہوئی ہے؟ قاسم آنکھیں نکال کر بولا، آہستہ بولو، یہاں جاسوسی کے لیے خاصا مواد موجود ہے۔ مواد کیا؟ خون بھی موجود ہے، پھوڑا پھنسی سبھی کچھ موجود ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں پاگل ہو جاؤ گے تم، جہاں کچھ نہ ہو وہاں بھی جاسوسی کھودنے بیٹھ جاتے ہو۔ یہ تو سوچو وہ عورت کتنی تگڑی ہوگی جس نے اس جگادری کتے کو اس طرح مار ڈالا۔ تگڑی؟ قاسم ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، ہاں یار تگڑی تو ضرور ہوگی، ہمیں کہیں وہی نہ ہو۔ کون؟ کل دو تھیں، ایک بالکل باریک مہین اور میاؤں میاؤں کرنے والی، دوسری لمبی تڑنگی کڑکدار آواز والی، اب پتہ نہیں ان میں سے کون تھی بیگم۔ دونوں بوڑھی تھیں، حمید نے پوچھا۔ ہمیں جاؤ، بوڑھی ہوتی تو تم آتے یہاں؟ اب اتنا الو نہ سمجھو مجھے، میں پوچھ رہا ہوں تم سے، ایسی فجول بات مت پوچھو۔ شور اب بھی سنائی دے رہا تھا، حمید نے عمارت کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھیک اسی وقت ایک عورت اندر سے نکلی، برامدے کی سیڑھیوں تک دوڑتی چلی آئی، بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے دوڑایا ہو، لیکن اس کے پیچھے اور کوئی نظر نہ آیا۔ شور اب بھی جاری تھا، حمید نے تیزی سے قدم بڑھائے، وہ سیڑھیوں ہی پر چھٹک گئی تھی۔ قریب پہنچ کر حمید کے ذہن کو جھٹکا سا لگا، یہ ایک دبلی پتلی اور بے حد حسین لڑکی تھی، عمر 18-19 سال سے زیادہ نہ رہی ہوگی، خوابناک سی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو غالباً خوف کی وجہ سے کسی قدر وحشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نیا کرائے دار ہوں محترمہ، حمید احتراماً جھکا۔ اوہ، وہ چونک پڑی، کچھ کیجئے خدا کے لیے کچھ کیجئے، فرمائیے ڈیڈی آئیے، وہ مضطربانہ انداز میں دروازے کی طرف مڑی۔ حمید نے جیسے ہی دروازے میں قدم رکھا آوازیں صاف سنائی دینے لگیں، غالباً موٹا چیخ رہا تھا، مار ڈالو مجھے بھی، مار ڈالو مار ڈالو۔ نسوانی آواز کے متعلق اندازہ کرنا اب بھی مشکل تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر وہ منظر بڑا مضحکہ خیز تھا۔ موٹا زمین پر لوٹیں لگاتا ہوا چیخ رہا تھا اور ایک لہیم شہیم عورت قریب ہی کڑی چنگھاڑ رہی تھی۔ حمید کو دیکھ کر وہ یک بیک خاموش ہو گئی، لیکن موٹا اسی طرح لوٹیں لگاتا ہوا چیختا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی قسم کا دورہ پڑ گیا ہو، اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ آپ نے اندر آنے کی جرت کیسے کی؟ وہ یک بیک دھاڑی۔ میں خود نہیں آیا محترمہ، حمید نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ لائی ہیں۔ موٹے نے خاموش ہو کر آنکھیں کھول دی اور چپ پڑا، پلکیں جھپکاتا رہا۔ تم لائی ہو؟ عورت لڑکی کو قہر آلود نظروں سے دیکھتی ہوئی گرائی، ہاں میں لائی ہوں۔ لڑکی بھی حلق پھاڑ کر چلائی، ارے شامت آئی چھپکلی، اپنا لہجہ ٹھیک کر عورت پھر گرائی، آج تم مجھے بھی مار ڈالو، لڑکی اسی انداز میں چیخی۔ پھر ایسا معلوم ہونے لگا جیسے عورت کو بھی سکتہ ہو گیا ہو، وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی اور پھر تیزی سے ایک دروازے میں مڑ گئی۔ اٹھائیے خدا کے لیے ڈیڈی کو اٹھائیے، لڑکی گڑگڑائی۔ شاید میں ناکام رہوں، حمید نے ٹھنڈی سانس لی، ٹھہریے میں اپنے ساتھی کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر آیا، قاسم کمپاؤنڈ کے وسط میں کھڑا صدر دروازے کی طرف ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ حمید نے اشارے سے اسے بلایا، لیکن اس نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی، آخر اسے خود ہی اس کے پاس پہنچنا پڑا۔ قاسم یک بیک آنکھیں نکال کر بولا، ہاں ہاں گھس جاؤ، کرو اندر جا کر جاسوسی، سالے میں پہلے ہی جانتا تھا۔ ارے اب تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہیں بلانے آیا ہوں۔ نہیں خود ہی مزے کرو، قاسم نے برسا منہ بنا کر خشک لہجے میں کہا۔ بدقت تمام وہ اس روٹھے ہوئے ہاتھی کو منا سکا، ورنہ امید نہیں تھی کہ ان فیل مغزوں سے جلد ہی نجات مل سکتی۔ اندر آ کر قاسم بھی بخلا گیا، کیونکہ موٹا اب بھی چت ہی پڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا انہیں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہیں لڑکی بولی، آپ براہ کرم انہیں اٹھائیے، یہ خود سے نہ اٹھ سکیں گے، ملازم نہ جانے کہاں چلے گئے۔ قاسم نے اسے اٹھایا اور وہ کسی بت کی طرح اکڑا ہوا اٹھتا چلا آیا، لیکن ہوش ہی میں تھا۔ مجھے وہیں لے چلیے، وہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں اس وہیں سے مراد وہ کمرہ تھا جہاں وہ کچھ دیر قبل بیٹھے رہے تھے، یا وہ جگہ جہاں کتے کی لاش پڑی تھی۔ بہرحال وہ اسے سہارا دے کر برآمدے تک لائے اور وہ اسلحہ جات والے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک آرام کرسی میں دیر ہو کر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ حمید اور قاسم خاموش تھے، حمید اس لحیم شہیم عورت کے متعلق سوچ رہا تھا، اس کی عمر 30 سے زیادہ نہ رہی ہوگی، اگر وہی موٹے کی بیگم تھی تو کم از کم اس لڑکی کی ماں تو ہرگز نہیں ہو سکتی جو اپنے ڈیڈی کی مدد کے لیے اسے اندر لے گئی تھی، پھر وہ دوسری ہی بیوی ہو سکتی تھی۔ اس نے موٹے کی طرف دیکھا جو اب بھی آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ اتنا اچھا کتا مار گیا، اس نے کہا۔ موٹے نے آنکھیں کھول دی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تو مر ہی جانا چاہتا ہوں۔ کب سے تھا آپ کے پاس؟ پچھلے ماہ خریدا تھا، رکھوالی کا کتا تھا، دن بھر بندہ رہتا تھا اور رات کو کھول دیا جاتا تھا۔ اوہ، اس عورت کو بھی مجھ پر غصہ آتا تھا، اسی بیچارے پر اتار دیتی تھی۔ میرے خدا، میرے خدا، میں کیا کروں؟ چچ چچ، قاسم نے ٹھنڈی سانس لی۔ خدا کے غضب سے نہیں ڈرتی، موٹا کر رہا، ہائے خون کی کہہ کر کے مرا ہے، ہائے۔ ڈنڈے سے مارا تھا؟ قاسم نے پوچھا۔ جی ہاں، ارے مجھے ہی مار ڈالتی اگر مجھ پر غصہ آیا تھا، ہائے وہ بے زبان۔ پھر وہ قدموں کی آہٹ پر چونک پڑے اور دوسرے ہی لمحے میں موٹے کی بیگم داخل ہوئی۔ اگر وہ ایسے نہ مرتا تو میں کسی دن اسے زہر دے دیتی، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ قاسم بکھلا کر کھڑا ہو گیا تھا، حمید کو بھی اٹھنا ہی پڑا، لیکن موٹا بدستور پڑا رہا اور اس نے آنکھیں بھی بند کر لی۔ تشریف رکھیے عورت گرجی، مجھے کتوں سے نفرت ہے، اپنے گھر میں اس قسم کی گندگی برداشت نہیں کر سکتی۔ جی ہاں جی ہاں، قاسم سر ہلا کر بولا۔ جی؟ موٹا اس کی طرف دیکھ کر گھرایا اور قاسم بکلا کر بولا، جی نہیں جی نہیں، مطلب یہ کہ جی ہاں، ہم نئے کرائے دار ہیں، محترمہ، حمید نے بڑے ادب سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی، عورت کا لہجہ غیر متوقع طور پر نرم تھا۔ ایک ذرا سا گھریلو جھگڑا اتنا بڑھ گیا۔ ارے یہ ذرا سا جھگڑا تھا، موٹا چیخا، پہلے میرے کانوں میں شاعری کی منحوس آواز پڑی اور پھر میرا کتا مار ڈالا گیا، غضب خدا کا، اگر کوئی دوسرا آیا تو وہ بھی مار ڈالا جائے گا، عورت نے اس کی طرف دیکھے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنا گلا گھونٹ لوں گا، موٹا دھاڑا، عورت نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور باہر نکل گئی۔ پھر برآمدے میں دور تک ہٹتی چلی گئی، لیکن اس طرح کے حمید کا سامنا ہی رہے۔ وہاں رک کر اس نے حمید کو اشارے سے بلایا۔ قاسم نے آنکھیں نکالی اور حمید اٹھتا ہوا موٹے سے بولا، میں ابھی حاضر ہوا۔ موٹے نے پھر آنکھیں بند کر لی تھی جو بند ہی رہی۔ قاسم نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، وہ اس وقت بڑا مزہ کا خیز لگ رہا تھا۔ جیسے ہی حمید باہر نکلا وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے دوسری طرف مڑ گئی۔ حمید اس کے پیچھے چلتا رہا، وہ اسے ایک کمرے میں لائی۔ تشریف رکھیے، اس کے چہرے پر ایسی دلاویز مسکراہٹ دی جیسے اس نے صبح سے اب تک سارا وقت بڑے خوشگوار ماحول میں گزارا ہو۔ پھر اس نے کسی بیبی کو آواز دی اور حمید سے کہنے لگی، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بن گیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ کمبخت مر ہی جائے گا، معاف کیجئے گا محترمہ، ہم صرف کرائے دار ہیں آپ کے، بھلا ہمیں آپ کے نجی جھگڑوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، ویسے کتا تھا شاندار، مجھے نفرت ہے کتوں سے۔ اوہ آؤ بیبی، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، تم بھی خواہ مخواہ پاگل ہو گئی تھی۔ حمید کو وہی لڑکی نظر آئی جو اسے اندر لے گئی تھی، اس کے چہرے پر گہری اداسی کے بادل تھے، آنکھیں مغموم تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی کے ہتھے پر ٹک گئی اور پھر بولی، میں کیا کرتی، کیا آپ اٹھا سکتی ہیں ڈیڈی کو؟ ان کی وہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی گئی تھی، مجھے خود بھی شرمندگی ہے کہ ایک اجنبی نے ہمیں اس مزہ کا خیز سچویشن میں دیکھا، مجھے اپنی موجودگی پر ندامت ہے، حمید بولا۔ آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، وہ حمید کی طرف مڑی، پچھلی رات آپ نے ارشاد کو واپس کر دیا تھا۔ ارشاد؟ کون ارشاد؟ کوئی صاحب جنہوں نے آپ کو اس کرائے داری سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کا نام تو کسی نے فرحاد بتایا تھا۔ ارے، وہ عورت ہنس پڑی، شاعری ترک کر کے ٹھیکیداری کرنے لگا ہے نا، اس لیے اس کے دوست اسے فرحاد 69 کہتے ہیں۔ تو آپ بھی یہی کہنا چاہتی ہیں کہ ہم یہاں اس لیے نہ رہیں کہ مکان کا وہ حصہ آسیب زدہ ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو ہم بھی دشواریوں میں پڑ سکتے ہیں، مگر تفضل صاحب نے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، کیا آپ انہیں اب بھی نہیں سمجھ سکتے؟ خدا کی پناہ، کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ ذہنی فطور میں مبتلا ہیں؟ اس حد تک تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ جکی ضرور ہیں، حالانکہ ایک بار ایک کرائے دار مصیبتوں کا شکار ہو چکا ہے، اس کے باوجود اسے واہمہ قرار دیتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے مجھے اس مکان کے متعلق کچھ بتایا ہے تو ایک بار پھر گھر کی فضا خراب ہو سکتی ہے، عورت مسکرائی۔ حمید نے لڑکی کی طرف دیکھا لیکن وہ اس مسئلے سے قطعی بے تعلق نظر آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی دوسری سوچ میں ہو۔ آنکھیں اب بھی مغموم تھی۔ دیکھیے، حمید بولا، مجھے بھوتوں سے بڑی دلچسپی ہے، ان کی بتیری کہانیاں سنی ہیں، لیکن ذاتی طور پر آج تک کوئی تجربہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی اکثر ہی ایسی عمارتوں میں رہ چکا ہوں جو آصف زدہ مشہور تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھے کبھی کوئی بھوت کیوں نہ دکھائی دیا۔ میں نے آپ کو آگاہ کر دیا، ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے۔ بھوتوں کا موضوع میرے لیے اتنا دلچسپ نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کر سکوں۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ چاہتا تھا کہ اب جلد از جلد عمارت کے اس حصے میں پہنچ جائے جہاں انہیں قیام کرنا تھا۔ یہ دوسرے حضرت عقل سے بالکل ہی خالی معلوم ہوتے ہیں، عورت نے کہا۔ کیوں، کل ان کے کوٹ کے کالر پر بھی عوامی زچہ خانہ کا بیج نظر آیا تھا۔ یہ ہے کیا بلا، ایک خیراتی ادارہ، بھلا آپ ہی بتائیے۔ تفضل صاحب اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے پھرے تھے، اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ کتنے جھکی ہیں۔ مجھے تو سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے۔ اس نے خاموش ہو کر لڑکی کی جانب دیکھا، مگر وہ دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر دفتن چونک کر بولی، قدیر ماموں، وہ دروازے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ قدیر ہیں، عورت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے جناب، جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ چکی، اب آپ جانیں۔ اس جملے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اب وہاں حمید کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، سامنے ہی ایک آدمی برآمدے کی سیڑھیاں طے کر کے اوپر آ رہا تھا۔ چوڑے شانوں اور باریک جبڑوں والا یہ آدمی پہلی ہی نظر میں حمید کو کچھ اچھا نہ لگا۔ اس نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی تھی اور پھر شاید تفضل کی بیگم ہی کو مخاطب کیا تھا۔ حمید ان کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ اسلحہ والے کمرے تک نہیں پہنچا تھا کہ کمپاؤنڈ سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں اور اسے رک جانا پڑا۔ وہی ملازمین دوڑتے ہوئے ادھر آ رہے تھے جنہوں نے ان کا سامان ٹیکسی سے اتارا تھا۔ بھوت ان میں سے ایک حلق پھاڑ کر دھاڑا اور لڑکھڑا کر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا بھی جو اس کے پیچھے تھا اور پوری قوت سے دوڑ رہا تھا، اس غیر متوقع رکاوٹ کی بنا پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، وہ اس پر گرا تھا۔ پہلا ملازم اب اس انداز میں خاموش ہو گیا تھا جیسے گگھی بند گئی ہو۔ صفحہ نمبر 147، بھوتوں کی شکاری۔ پھر سبھی باہر نکل آئے۔ تفضل کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے سوتے سے اٹھا ہو، حقیقت بھی یہی تھی۔ قاسم نے بعد میں بتایا کہ وہ حمید کے جانے کے بعد گہری نیند سو گیا تھا، کرسی ہی میں پڑے پڑے خراٹے لیتا رہا تھا۔ نوکروں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہوش مندوں کی طرح گفتگو کرنے پر آمادہ کیا جا سکا۔ صاحب، ایک بولا، جیسے ہی میں نے بستر رکھنے کے لیے بیڈ روم کھولا، دھوئیں کا بھپکا باہر نکلا، دھواں بھرا ہوا تھا اندر۔ ابے کیوں جھوٹ بولتا ہے، تفضل نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ ارے سرکار، دیکھ لیجیے چل کر، دروازہ کھول آئے ہیں، حمید نے پوچھا۔ جی سرکار، تو پھر اب وہاں دھواں رکھا ہوگا۔ وہ کچھ نہ بولا، دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ مسز تفضل نے حمید کی طرف دیکھا۔ آخر اسے کھولا ہی کیوں جاتا ہے، باریک جبڑے والے نے کہا۔ تفضل نے اسے گور کر دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس کی بیوی نے تنزیہ لہجے میں کہا، کرائے پر دیا گیا ہے، آپ حضرات کرائے دار ہیں۔ ارے اوہ، یہ کیا غلطی، قدیر صاحب، موٹے نے آنکھیں نکالی، براہ کرم میرے معاملات میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہ کیجیے۔ لاہور ولا قوت، میں نے تو نہیں، کچھ نہیں، میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے بھوت ہیں۔ کیوں جناب، حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ارے سب بکواس ہے، آئیے میرے ساتھ۔ قدیر، تمہیں کیا پڑی تھی، کیوں بولے تھے، بیگم نے چلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ موٹا آگے بڑھ گیا۔ دفتن بیبی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں ڈیڈی، خدا کے لیے وہاں نہ جائیے۔ کیا حماقت ہے، کیا تم سب مجھے ان دونوں شریف آدمیوں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے چٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ حمید اور قاسم پیچھے تھے۔ قاسم ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑ آ رہا تھا۔ وہ عمارت کے آصف زدہ حصے میں آئے، لیکن بناوٹ کے اعتبار سے اسے اس عمارت کا حصہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا تھا۔ یہ پرانے طرز کی عمارت تھی اور اس کی تعمیر بھی دوسری عمارت سے پہلے ہی ہوئی ہوگی، حمید نے رک کر کہا۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہ آپ کی رہائشی عمارت ہی کا ایک حصہ ہے۔ جی نہیں، غلط سنا آپ نے، یہ ہمارا آبائی مکان ہے، برابر والی عمارت میں نے تعمیر کرائی تھی، یہ میرے والد صاحب نے بنوائی تھی۔ بنوائی کیا تھی، مرمت کرائی تھی، ورنہ عمارت تو دادا جان کے وقتوں کی ہے۔ وہ آگے بڑھے اور اس کمرے کے قریب پہنچے جس کا حوالہ نوکروں نے دیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ ارے باپ رے، قاسم بوکلاہٹ میں پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کمرے کے فرش پر تازہ تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ تفضل نے حمید کی طرف دیکھ کر پلکیں جھپکائی اور تھوک نگل کر رہ گیا۔ ہمیں واقعی بھوت، قاسم نے سسکاری سی لی۔ اور یہ تو سوچو کہ میں بھوتوں کے لیے کتنے دنوں سے تڑپ رہا ہوں. حمید مسکرایا. جی, تفضل نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دی. جی ہاں, حمید سر ہلا کر بولا, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی عمارت بالآخر مل ہی گئی جس میں بھوت رہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, تفضل نے طویل سانس لے کر کہا, مگر میں اس منگل شاہ کے بچے سے سمجھ لوں گا جس نے 500 روپے کے خرچے پر یہاں بھوتوں کو نکالا تھا. فکر نہ کیجئے, پہلے نہیں نکلے تھے تو اب نکل جائیں گے. جی نہیں جی نہیں, اب میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا. میں اسی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ منگل شاہ کا عمل کامیاب رہا ہوگا. میں اپنی ذمہ داری پر رہوں گا, آپ ادھر ہی چل کر رہیے, یہاں نہیں. خیر, اس کے متعلق پھر سوچیں گے, مجھے اس کتے کی موت کا بے حد کلک ہے. آئیے کہیں بیٹھیں. یہاں؟ جی ہاں یہیں. ڈریے مت, میرے پاس بھوتوں سے بچاؤ کے لیے بہت تگڑا تعویذ ہے, مگر وہ شاید بلڈ ہاؤنڈ. اوف, بار بار اس کی تصویر آنکھوں میں پھرتی ہے. بس کیا بتاؤں, بڑی دردناک موت ہوئی ہے, خدا اس عورت پر رحم کرے, موٹا بھرائی ہوئی آواز میں بولا. اور حمید نے قاسم سے کہا, بڑے بھائی تم ذرا دروازے پر ٹھہرو, اگر کوئی بھوت اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو اٹھا کر باہر پھینک دینا. ضرور ضرور, قاسم دونوں آنکھیں مار کر مسکرایا اور صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا. وہ کمرے میں آئے, یہ نشست تھی کا کمرہ ہو سکتا تھا, یہاں معمولی قسم کا فرنیچر نظر آیا. ہاں تفضل صاحب, کتنے دنوں سے تھا یہ کتا آپ کے پاس؟ حمید نے پوچھا. ایک ماہ سے. اور بیگم صاحبہ غالباً کتوں سے نفرت کرتی ہیں, اسی لیے پہلے آپ کے یہاں کوئی کتا نہ رہا ہوگا. جی ہاں, پہلے کبھی نہیں تھا. اسے کیوں رکھا تھا آپ نے جب معلوم تھا کہ بیگم صاحبہ اتنی جابر ہیں؟ ارے بس کیا بتاؤں, میرا خیال ہے کہ کوئی میرے یہاں لمبی چوری کی تاک میں ہے. چوکیدار تو رہتا ہے, لیکن اگر کئی آدمی ہوئے تو وہ اکیلا ان کا کیا بگاڑ لے گا. چوری کا خیال کیسے پیدا ہوا تھا؟ ایک رات کچھ آدمی کمپاؤنڈ کی دیوار پر نظر آئے تھے, اتفاقاً میری آنکھ کھل گئی تھی. چوکیدار نے بھی انہیں نہیں دیکھا تھا, میں نے للکارا تو بھاگ نکلے. اس کے باوجود بھی بیگم صاحبہ نے کتا رکھنے کی مخالفت کی تھی, مجھے حیرت ہے. وہ فرماتی ہیں 10 آدمی رکھ لو مگر ایک کتا نہ رکھو. میں کہتا ہوں ایک کتا 10 آدمیوں سے زیادہ چلاک ہوتا ہے, مگر اس عورت کو کون سمجھائے. جب بھی مجھ پر غصہ آتا تھا اسی بیچارے کو پیٹ کر رکھ دیتی تھی, اور وہ بھی اس کا دشمن ہی ہو گیا تھا. اگر ایک بار بھی پا جاتا تو چیتڑے ہی اڑا کر رکھ دیتا. اسی ڈر سے وہ کبھی رات کو باہر نہیں نکلتی تھی, تب تو مار ڈالنا ہی ضروری ہوا. ارے تو خامخواہ دشمن بنایا تھا, اپنا بندہ ہوتا تھا مار لیتی تھی. کھلا تو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ پڑے. بہرحال مجھے اس کی موت پر بے حد افسوس ہے, حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. دوسری شادی نہ کرنی چاہیے, یہی تو حماقت ہوئی ہے مجھ سے, وہ ران پر ہاتھ مار کر بولا. اور اس طرح حمید نے تصدیق کر لی کہ وہ بیبی کی ماں نہیں ہے, لیکن بیبی سے برتاؤ برا نہیں معلوم ہوتا. مگر یہ قدیر صاحب خواہ مخواہ آپ کو غصہ دلا رہے تھے, حمید نے کہا. مجھے سخت نفرت ہے اس آدمی سے, اس سے ہی نہیں بیگم کے سارے کزنوں سے. خدا سگا بائی دے یا نہ دے, لیکن کزنوں سے بہرحال محفوظ ہی رکھے. تعداد زیادہ ہے کیا؟ میں آج تک انگلیوں پر تو نہیں گن سکا. او معاف کیجیے گا, میں نجی باتوں میں الجھ گیا, یہ تو میرا مقدر ہے, الجھوں گا. ہاں خیر, لیکن مجھے آپ سے ہمدردی ہے تفضل صاحب, میں بھی آپ کی شرافت کا لوہا مانتا ہوں. آپ کی جگہ اور کوئی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ میں نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے, لیکن یقین کیجئے کہ منگل شاہ نے قسم کھا کر کہا تھا. پرواہ مت کیجئے, میں اس مکان کو بھوتوں سے پاک کر دوں گا. اچھا تو اٹھیے یہاں سے. کہاں چلوں؟ میں آپ لوگوں کو اپنے کمرے میں رکھوں گا, جب تک دل چاہے رہیے. پھر فائدہ ہی کیا ہوا؟ نہیں, ہم یہی رہیں گے. ضد نہ کیجیے, میں کہتا ہوں آپ کا صحیح, فکر نہ کیجیے, ورنہ بھوت میری لنگوٹی ہی کو غنیمت جانیں گے. بھاگتے بھوت کی لنگوٹی, ہا 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 ہا, موٹا ہنس پڑا. واہ کیا بات پیدا کی ہے, تو گزارش ہے کہ ہم ہر حال میں یہی ٹھہریں گے. دیکھیں یہ ناممکن ہے اور میں اسے پسند نہیں کروں گا کہ آپ اس مسئلے پر میرے ہم خیال نہ ہوں. کچھ بھی ہو میں تو یہی رہوں گا. جواب نہیں ہے آپ کا, آپ بھی تو لاجواب ہے تفضل صاحب. 30 من کا بجو پکڑا تھا آپ نے, اگر وہ خدا نخواستہ ٹانگ مار دیتا تو کیا حشر ہوتا آپ کا. او میں ایسے خطرات کی پرواہ نہیں کرتا, موٹے نے فخریہ لہجے میں کہا. اسی لیے بھوت پکڑنا میری ہابی ہے, بھوت سامنے نہیں آتے, اس لیے میری ہابی آپ کی ہابی سے زیادہ خطرناک اور دلچسپ ہے. آپ عجیب آدمی ہیں, عجیب ترین کہیے مسٹر, حمید بھی فخریہ انداز میں بولا. اب تک 27.5 بھوت پکڑ چکا ہوں. ساڑھے ہاں, ایک بھوت کا بچہ تھا. خیر ہاں, تو ہم ہر حال میں یہی قیام کریں گے, بس یہ سمجھیے کہ اسی وقت سے جم گئے ہیں. نہ سمجھی نہ کیجیے. آپ بالکل مطمئن رہیے، اگر کہیے تو ایک تحریر بھی دے دوں آپ کو کہ اگر میں مر جاؤں تو اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر عائد نہ کی جائے، میں نے دیدہ دانستہ اس عمارت میں قیام کیا ہے، بس اب ختم کیجئے، میں ذرا فرش دھو ڈالوں بیڈ روم کا، آپ کے ملازم تو اب یہاں قدم بھی نہ رکھیں گے، خدا آپ پر رحم کرے، موٹا اٹھتا ہوا بولا۔ اس کے چلے جانے پر قاسم دروازے بند کر کے واپس آ گیا۔ یہ بتاؤ بیٹا، وہ کبڈی خانم تمہیں کہاں لے گئی تھی؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی، کہنے لگی کہ میں نے اتنا گرانڈیل محبوب آج تک نہیں دیکھا۔ ابے نہیں اللہ قسم، سالے جھوٹ، یقین کرو اتنی دیر تک صرف تمہاری ہی متعلق گفتگو کرتی رہی تھی۔ کہنے لگی، ہائے رستم کی طرح چلتا ہے، سہراب کی طرح باتیں کرتا ہے، اور ڈمباسٹر کی طرح، ڈمباسٹر کیا؟ جرمنی کا نامی پہلا مان تھا، اور کیا پوچھا تھا؟ قاسم ریشائے ختمی ہوا جا رہا تھا، بہت کچھ اب شاید تم سے براہ راست ہی گفتگو کرے، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ تم جاسوس ہو، سمجھے ہماری اصلیت نہ ظاہر ہونے پائے۔ بالکل جاسوس ہوں، قاسم اکڑ کر بولا، موٹے کا پتہ میں نے ہی لگایا تھا۔ حمید نے پوری عمارت کا جائزہ لیا، اس میں کل 5 کمرے تھے، سامنے بڑا سا دالان تھا اور ایک کافی کشادہ صحن بھی، بظاہر وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہ تھا، لیکن وہ خون اور دھواں۔ قاسم کو پانی کی کئی بالٹیاں کمرے کے فرش پر ڈھلکانی پڑی تھیں، اور اس نے پہلے تو بھوتوں کو گالیاں دی تھیں اور پھر حمید سے الجھ پڑا تھا۔ ہمیں ٹھینگے پر ہے، تمہاری جاسوسی واسوسی بھنگی بھی بننا پڑتا ہے، کیوں صبر سے کام لو، اکثر بھیک بھی مانگنی پڑتی ہے۔ اچھا جی، مجھ سے بھیک بھی منگواؤ گے؟ وہ بالٹی ایک طرف پھینکتا ہوا گھرایا، میرا باپ بھی سالہ نہیں منگوا سکتا، ذرا کوشش کر کے تو دیکھو۔ دفتن کسی نے دروازے پر دستک دی، حمید نے قاسم کو فارم میں آ جانے کو کہا اور خود صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تفضل کے گھر کے سارے افراد انہیں سمجھانے آئے تھے، بیگم نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ان کے لیے اپنا ذاتی کمرہ بھی خالی کر سکتی ہے، لیکن وہ اس آسیب زدہ مکان میں قیام نہ کرے۔ لڑکی نے روحانسی ہو کر کہا تھا کہ وہ دونوں ان کے لیے بھی کسی بڑی پریشانی کا باعث بن جائیں گے۔ تفضل تو خیر پہلے ہی زور دیتا رہا تھا کہ وہ وہاں رات بسر نہ کریں۔ بیگم کا کزن قدیر بلاخر جھلا ہی گیا۔ آپ کو یہاں سے ہٹنا ہی پڑے گا جناب، اس نے کہا، آپ پورے خاندان کی سلامتی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ امی جاؤ، قاسم ہاتھ نچا کر بولا، مر گئے ہٹانے والے، بڑے آئے کہیں کے۔ او تو آپ، قدیر نتھنے پھلا کر آگے بڑھا۔ پلیز، حمید ہاتھ اٹھا کر بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے قاسم ڈیئر، خود کو قابو میں رکھو، کیونکہ ہمیں یہاں پورے 3 ماہ گزارنے ہیں۔ آپ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکیں گے، قدیر بولا۔ بھوتوں کے طرفدار ہیں آپ؟ حمید نے تیز لہجے میں پوچھا۔ رشتے کے وہ لگتے ہیں، قاسم پوہڑ پنے سے ہنسا تھا۔ آپ لوگ بات بڑھا رہے ہیں، بیگم تفضل نے کہا، آپ کوشش کیجئے کہ نہ بڑھنے پائے، جس کا بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے، باہر والے بھی یہاں آ کر خپتی ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ بھولئے کہ ہم بھوتوں کے زیر اثر ہیں، حمید مسکرایا۔ چلو ختم کرو، تفضل کی بیوی دوسروں کی طرف مڑی، احتیاطاً ہم پولیس اسٹیشن بھی فون کر دیں۔ آپ کو مایوسی ہوگی محترمہ، حمید بولا، ہماری تازی رات میں بھوتوں کے قدردانوں سے متعلق کوئی دفاع نہیں ہے۔ پھر تفضل کے علاوہ اور سب چلے گئے، اس نے کہا کہ اگر وہ وہاں سے ہٹنے پر رضامند نہیں ہے تو وہ انہیں تنہا نہیں رہنے دے گا، خود بھی انہی کے ساتھ رات بسر کرے گا۔ ظاہر ہے کہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، حمید بولا۔ صفحہ نمبر 155۔ رات کا کھانا قاسم ہوٹل سے لایا تھا، ویسے تفضل نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی کھائیں، لیکن حمید نے کہا تھا ابھی بیگم صاحبہ صرف کتوں ہی سے متنفر ہیں، لیکن اگر انہیں میرے ساتھی کو کھانا کھلانا پڑا تو آدمیوں سے بھی نفرت کرنے لگیں گی۔ اس وقت یہ بات تفضل کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب قاسم کو کھاتے دیکھا تو دیر تک پوچھ کر گئے، ویسے اتنا ہوش تو تھا ہی کہ حیرت کا اظہار کر سکتا۔ لمبے ہونا ہے تو میری ہی طرح کھایا کرو تفضل صاحب، قاسم نے ہنس کر کہا تھا۔ پھر تقریباً 10 بجے آرام کی ٹھہری، اس وقت تک کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ تفضل کے لیے قاسم کی خوراک ہی ایک بخلا دینے والا حادثہ رہی ہو اور اس نے اسی کے بھوت ہونے کے امکانات پر غور کیا ہو۔ 11:30 حمید تفضل اور قاسم کے خراٹوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ تینوں بستر ایک ہی کمرے میں لگائے گئے تھے اور پوری عمارت میں روشنی تھی۔ حمید جاگتا رہا۔ قاسم کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ بے خبر سو رہا تھا، لیکن تفضل کے خراٹے اس کی دانست میں 100% بناوٹی تھے۔ ٹھیک 12:00 یک بیک سارے بلب بجھ گئے اور حمید اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس نے تفضل کی آواز سنی۔ اندھیرا، حمید نے جواب دیا اور جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ دالان کے وسط میں روشنی کا دھماکہ سا ہوا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے آگ کی لپٹ فرش سے پھوٹی ہو۔ تفضل کی چیخ سے پوری عمارت گونج اٹھی۔ ابے کیا ہوا؟ قاسم بھی بوکھلا کر اٹھ گیا، لیکن اندھیرے میں مسحری چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس بار روشنی کا دھماکہ صحن میں ہوا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ تفضل پھر چیخا۔ حمید جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ حق اللہ، قاسم نے نعرہ لگایا، ارے باپ رے۔ صفحہ 156، آب اور خون۔ قاسم نے نعرہ لگایا تھا اور پتہ نہیں کس طرح دھم سے نیچے آ گرا تھا۔ پھر وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ سارے بلب روشن ہو گئے۔ تفضل اپنی مسحری پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ حمید صحن کی طرف لپکا۔ دالان میں ٹھیک اسی جگہ تازہ خون پھیلا ہوا نظر آیا جہاں سے شولہ اٹھا تھا۔ اسی طرح صحن میں بھی خون کا بڑا سا دھبا دکھائی دیا۔ حمید کے اندازے کے مطابق وہاں بھی اسی جگہ سے شولہ بلند ہوا تھا۔ حمید صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ قاسم کمرے ہی میں تھا۔ اس نے اسے آواز دی، امیں کہاں؟ واپس آؤ، خبردار۔ لیکن حمید نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ قاسم فرش سے اٹھا اور پھر مسحری پر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر تفضل کو مسحری پر اوندا پڑا دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ او بھائی تفضل، اس نے ہانک لگائی، ہمیں اوندے سو رہے ہو؟ ہی، ارے کیسے لیٹا جاتا ہے، میں تو اس طرح نہیں لیٹ سکتا۔ تفضل کا منہ اسی کی طرف تھا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ سالے واقعی بھوت معلوم ہوتے ہیں، قاسم نے کہا۔ کیا ہوا؟ تفضل نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اب میں سگار تو پیتا نہیں ہوں کہ سوچ کر بتاؤں، پتہ نہیں کیا ہوا، قاسم نے کہا۔ غالباً کرنل فرید کا سگار اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بلبل آیا تھا۔ حمید صاحب کہاں گئے بھوت پکڑنے؟ اوفو کیسی نادانی ہے، تفضل بڑبڑایا۔ پھر قاسم سے بولا، ذرا اٹھائیے تو مجھے۔ ہمیں اب ایسا بھی کیا؟ قاسم نے آنکھیں نکالی۔ اگر بھوت چڑھ بیٹھے تو؟ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجیے، تفضل نے آہستہ سے کہا اور ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ ارے تو ڈرتے کیوں ہو میاں؟ وہ مچھلی پکڑنے والے جال سے بھوت پکڑتا ہے، قاسم نے کہا اور پھر مزید کچھ کہنے کے لیے زبان ہلانے سے قبل ہی یاد آ گیا کہ وہ حمید کا اسسٹنٹ ہے اور خود بھی جاسوسی کرنا سیکھ رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ دبا لیا۔ کیا پتا زبان پھسل ہی جاتی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تفضل نے ٹوکا۔ ارے میں نے کہا کہیں یہاں والے بھوت برا نہ مان جائیں، قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ حضرت گئے کہاں؟ خدا کے لیے انہیں آواز دیجیے، مجھے خوف معلوم ہو رہا ہے۔ خوف کے نام پر قاسم کو خیال آیا کہ وہ خود بھی شاید خوف زدہ ہے، کیا پتا بھوت ہی ہوں۔ اسے برف کے بھوت یاد آئے اور سوچا وہ تو آدمی ہی تھے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بھوت میں آدمیت پائی جائے۔ تو پھر میں تمہیں اٹھاؤں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں تفضل سے پوچھا۔ کیوں، تلاش کرو جا کر، قاسم نے کہا۔ میں نہیں، ہرگز نہیں، میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اچھا جی، قاسم آنکھیں نکال کر بولا، تو پھر کیا میں نکلوں گا؟ کوئی میری جان پہچان ہے یہاں کے بھوتوں سے؟ کوئی سالہ نام پوچھ بیٹھا تو کیا کروں گا سالہ؟ ارے باپ رے، سالہ نہیں پیارا، پیارے بھوت بھائی تمہیں نہیں کہا۔ وہ بوکھلاہٹ میں اپنا منہ پیٹنے لگا۔ قاسم کچھ اسی قسم کا آدمی تھا۔ آہستہ آہستہ ہی اسے کسی خطرے کا احساس ہوتا تھا، یا پھر خطرے سے گزر جانے کے بعد خوفزدگی کی باری آتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک بار کا ذکر ہے کہ دارالحکومت کی ایک بارونق سڑک پر کسی بپڑے ہوئے سانڈ نے ابتری پھیلا دی تھی۔ لوگ بے تحاشا آس پاس کی گلیوں میں گھستے پھر رہے تھے، بتیرے گرے تھے اور ان کے خاصی چوٹیں آئی تھی۔ اتفاقاً قاسم کا گزر بھی ادھر ہی سے ہو گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ گاڑی روک کر نیچے اترا اور سانڈ کے سینگ پکڑ لیے۔ دونوں میں زور ہونے لگا، کبھی سانڈ اسے دور دکیل لے جاتا اور کبھی قاسم اسے رگید کر رکھ دیتا۔ پھر کچھ فوجیوں نے وہاں پہنچ کر اس کھیل کا خاتمہ کیا تھا اور قاسم کی خوب پیٹھ ٹھونکی گئی تھی۔ اس کے کانوں میں بے شمار سرلی آوازوں نے رس ٹپکایا تھا۔ لیکن گھر پہنچ کر جب اسے وہ سچویشن دوبارہ یاد آئی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا. اس نے سوچا اگر سینگ چھڑا کر سالہ پیٹ پھاڑ دیتا تو کیا ہوتا. ہائے کیا ہوتا, اس نے رو دینے والی آواز میں بیوی سے پوچھا. کاہے کا کیا ہوتا, بیوی اسے گھورنے لگی تھی. اسے کیا پتا کہ حضرت باہر کیا کر آئے تھے اور اب ان پر کیا گزر رہی تھی. بہرحال قاسم وضاحت کرنے سے پہلے ہی تڑ سے گرا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا. بالکل اسی طرح اس وقت بھی بھوتوں کا خوف میدان صاف ہو جانے کے بعد ہی تاری ہوا گگی بن گئی اور اس خیال سے کہ اگر اندھیرے میں بھوت گردن دبوچ لیتا تو کیا ہوتا. امے او بھائی تبجل, اس نے کانپتے ہوئے کہا. یار مذاق تو نہیں کر رہے؟ کیسا مذاق جناب؟ میں جناب نہیں الو کپٹھا ہوں, بس اب خاموش رہو. ارے باپ رے کتنی سردی ہے, اس کے دانت بھی بجنے لگے. اتنے میں قدموں کی آوازیں سنائی دی جو رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھی. دانت اور تیزی سے بجنے لگے, لیکن جیسے ہی آنے والے کمرے میں داخل ہوئے اس نے جھٹکے کے ساتھ دانتوں پر دانت جمانے کی کوشش کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زبان بری طرح کچلی گئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے منہ دبائے ہوئے سیدھا ہو گیا. حمید کے ساتھ چوکی دار بھی تھا, دونوں نے مل کر تفضل کو سیدھا کیا. تفضل اب تک ہانپے جا رہا تھا. آپ کہاں گئے تھے, کیا ہوا, اس نے حمید سے پوچھا. ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. چلیے خدا کے لیے چلیے یہاں سے, آپ کو میں یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اسی وقت یہاں سے چلے جائیے, حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. اور آپ, مجھے کہاں جانا ہے؟ بھائی تو سیدھے پرستان جائیں گے, قاسم جھلا کر بولا اور ایسی نظر سے حمید کو دیکھنے لگا جیسے پھاڑ ہی تو کھائے گا. پھر تقریباً 30 منٹ تک تفضل اسی مسئلے پر حمید سے الجھا رہا, لیکن اسے وہاں سے جانے پر آمادہ نہ کر سکا. قاسم نے ٹھنڈی سانس لی اور بے بسی سے بولا, خدا کا شکر ہے کہ میں عورت نہیں ہوں. تفضل نے متحیرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا. اب میں اور کیا, عورت ہوتا اور ان حضرت کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہوتا تو پھر پھوٹ گئی تھی نا تقدیر, اس نے کہا اور دانت پیس کر حمید کو بھونسا دکھاتا ہوا بولا. ابے تم مرو یہیں پر, میں تو جا رہا ہوں. ضرور جاؤ, حمید مسکرا کر بولا. میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم ان خطرات میں پڑو جن کی مجھے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی. ذرا دیکھو تفجل بھائی, اب اگر میرا نکاح ہو گیا ہوتا تو یہیں جل جل کر مر جانا پڑتا ہے کہ نہیں. تفضل بے ڈنگے پن سے ہنسنے لگا, لیکن اس ہنسی میں خوف بھی شامل تھا اور وہ بار بار مڑ کر سہن کی طرف ضرور دیکھتا تھا. کچھ دیر تک خاموشی رہی, پھر قاسم آنکھیں نکال کر بولا, امیں تو پھر تم نہیں چلو گے؟ نہیں, حمید نے جواب دیا اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا. یہ سالہ پائپ بھی مجھے زہر ہی لگتا ہے, کہیں گے نہیں اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگیں گے. وہ حضرت کہیں گے نہیں اور منہ میں سگار گھسیڑ لیں گے. چلو قصہ ختم. ٹھینگے پر گئی ایسی وہ وہ وہ, غالباً وہ جاسوسی کہنا چاہتا تھا لیکن دفتن حمید کے آنکھیں دکھانے پر ہوش آ گیا اور پھر زبان سے وہ کے علاوہ اور کچھ نہ نکل سکا. حمید سوچ رہا تھا کہ قاسم کا اس سے الگ ہونا کہیں کوئی دوسرا مسئلہ نہ پیدا کر دے. ذہنی رو بہکتی ہے تو پھر اسے ہوش نہیں رہتا کہ وہ کہاں ہے اور کیا بک رہا ہے, لیکن فی الحال کوئی ایسی تدبیر نہ سوچ سکی جس کے تحت اسے روکا جا سکتا.
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.